أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بعرض تبریک و تہنیت، حماسۂ مقاومت حزب اللہ در مقابل تمام کفر و عرض تسلیت و تعزیت ان ناحق بہن بہنے والے خون پر جو سرزمین لبنان و فلسطین اور عراق میں مومنین و مسلمین کا ناحق بہایا گیا ہے، موضوع گفتگو موجودہ صورتحال جو مقاومت حزب اللہ اور اس کے مقابلے میں صہیونزم، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی استکبار کے مابین نبرد کی صورت میں سامنے پیش آئی ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت کیا واقع ہو رہا ہے اور کیا چیز اس کے پس منظر میں ہے، کیا خیانتیں ہوئی ہیں اور کیا خیانتیں ہو رہی ہیں، کیا فرائض بنتے ہیں اور ذمہ داریاں اور وظائف جن سے پہلو توہی کی جا رہی ہے، اور کیا ایثار و مقاومت وہاں اس سرزمین میں وقوع پذیر ہے. چونکہ موجودہ صورتحال اکثر افراد اس کو میڈیا کے ذریعے پیگیری کرتے ہیں، اور میڈیا عموماً خبر پہنچاتا نہیں ہے، ابلاغ و تبلیغ خبر نہیں کرتا بلکہ خبر سازی کرتا ہے، خود خبر بناتا ہے. اور اتفاقاً اس موجودہ صورتحال میں میڈیا کا اور خصوصاً نیوز میڈیا کا کافی عمل دخل ہے کہ اثناء گفتگو میں اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس صورتحال میں ان کا کیا عمل ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. صحیح صورتحال سے آشنا ہونے کے لیے و واقفیت کے لیے ظاہر ہے ہر انسان کی رسائی ان منابع تک نہیں ہے، اور یہ ایک ضعف ہے ہمارا جہان اسلام کا بطور کلی اور خصوصاً عالم تشیع کا بطور خصوص، کہ امت اسلامی کو آگاہ کرنے کے لیے، باخبر رکھنے کے لیے کوئی خاصا اہتمام نہیں ہے، اور اس سستی کا ایک حصہ یہ کمی ہے کہ ایک مؤثر اور پر موقع خبر پہنچانے والا ذریعہ موجود نہیں ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میڈیا نے لوگوں کو جہالت میں رکھا ہوا ہے، خواہ وہ عراق میں جو صورتحال درپیش ہے اس کے بارے میں بھی، جو کچھ فلسطین کے اندر رونما ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی، اور بالاخص لبنان میں حالت وقوع میں ہے۔ بعض وہ منابع یا بعض افراد جن کی رسائی میڈیا سے ہٹ کر بھی صورتحال کے بارے میں ہیں، اور ان کے تجزیے، ان کے تبصرے یا ان کے بیانات رہنما ہیں انسان کے لیے، از جملہ مقام معظم رہبری حفظہ اللہ، اور جو لوگ اس ماجرا سے قریب تر ہیں دوسروں کی نسبت، اور وہ خبریں اور واقعات جو نہیں لوگوں تک پہنچتی وہ کم و بیش ان تک پہنچتی ہیں، ان کے بیانات سے اور ان کے فرمودات سے استفادہ اگر کرے انسان تو میڈیا کے ساتھ ساتھ اصلی صورتحال معلوم رہتی ہے۔ موجودہ جنگ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کئی لحاظ سے ایک منفرد اور غیر معمولی جنگ ہے، نبرد ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی منفرد جنگ ہے، ایسی جنگ شاید بلکہ یقیناً تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی کئی حوالوں سے، کئی پہلو ہیں اس کے، ظاہر ہے اس گفتگو میں ہر پہلو سے اگر ہم بات کریں گے تو سب ادھورے اور تشنہ رہ جائیں گے، میں بعض کی طرف اشارہ کروں گا اور بعض سے بات کروں گا، اور پھر جو پہلو رہ جائیں گے وہ بعد میں انشاءاللہ آنے والی فرصتوں میں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ جنگ، گزشتہ جنگیں جو اسرائیل کے ساتھ لڑی گئی ہیں ان سے مختلف ہے، یا حتی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور مسلمانوں کی جنگ کے علاوہ سابقہ یا اور جنگیں جو بھی لڑی گئی ہیں، حتی ایران عراق جنگ سے بھی صورتحال مختلف ہے اس کی، جو اس وقت حالت وقوع میں ہے۔ ایک تو دو فریق جنگ آپس میں، ان کی صورتحال مختلف ہے، ایک طرف اسرائیل اور اس کے پیچھے پوری حمایت، پوری دنیا استکبار کی، اور بالخصوص امریکہ اور یورپ اور بعض علاقائی حکومتیں اور گروہ، اور دوسری طرف ایک گروہ ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، دوسری طرف ایک حزب ہے، ایک تنظیم ہے جس میں چند ہزار لوگ ہیں، عضو ہیں اس کے۔ اس نقطے کو مزید عرض کھولوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تمام جہان اسلام نہیں ہے اس وقت مقابلے میں، بلکہ ایک گروہ، ایک حزب جس کے چند ہزار افراد ہیں، پورا عالم تشیع بھی نہیں ہے اس میں، اور پورا تشیع لبنان بھی نہیں ہے اس جنگ میں مشغول۔ اس حوالے سے اس جنگ کے اندر ایک بہت ہی انفرادیت اور غیر معمولی بودھ پایا جاتا ہے، زمانی لحاظ سے جس زمان میں یہ جنگ وقوع پذیر ہو رہی ہے وہ بھی زمانہ اپنی نوعیت کا منفرد زمانہ ہے، بہت ہی حساس موقع پر اور بہت ہی حساس مناسبت سے۔ اسی طرح عملی صورتحال جو جنگ کے اندر پیش آئی ہے ابھی ان 16-17 دنوں میں، کہ آج غالباً 17واں دن ہے جنگ کا، عملی صورتحال کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس میں انفرادیت پائی جاتی ہے، فریقین کی کارکردگی کے لحاظ سے بھی، اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں حزب اللہ نے جو کچھ کیا ہے، اس لحاظ سے بھی بہت منفرد جنگ ہے، سابقہ جنگوں میں ایسی کوئی نمونہ ہمیں دونوں کی کارکردگی کا نہیں ملتا. بعض چیزوں کی طرف اشارہ ہوگا, مثلا جتنا بارود اسرائیل نے ان 17 دنوں میں بیروت کے اوپر یا پورے جنوب لبنان کے اوپر گرایا ہے وہ عالمی جنگ سے زیادہ مقدار میں گرایا گیا ہے. یعنی عالمی جنگ میں فریقین نے جتنا ایک دوسرے کے اوپر بارود گرایا ہے اس سے کہیں زیادہ ابھی تک فقط اسرائیل گرا چکا ہے لبنان کے اوپر, اور وہ بھی ایک حصہ اس کا جو جس میں تشیع ہے. اور دیگر خصوصیات کے جو حزب اللہ کی کارکردگی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی کہ حزب اللہ نے اس میں کیا کارنامے خلق کیے ہیں. مہم نقطہ فریقین کی شناخت ہے, البتہ نہ وہ شناخت جو میڈیا کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوئی ہے یا ہوتی ہے, کیونکہ وہ کم و بیش سب کو ہے, اس کے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, حاجت بھی نہیں ہے. جغرافیائی شناخت مثلا یا قومی شناخت مثلا یا حزبی گروہی شناخت وہ سب کو ہے, بلکہ حقیقت میں میڈیا نے یہاں پر جو ایک کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کہ طرفین کا جو حلیہ پیش کیا ہے دنیا کے سامنے وہ بالکل برعکس ہے حقیقت سے اور حقائق سے. نہ اسرائیل وہ ہے جو میڈیا نے متعارف کروایا ہے اور نہ حزب اللہ وہ ہے جسے میڈیا نے دنیا کے سامنے متعارف کروایا ہے. میڈیا کا بنایا ہوا اسرائیل ناقابل تسخیر, بہت ہی قوی, اور وہ یہ کہ بچپن میں دیکھی ہوں گی اگر آج کل میسر نہیں ہے تو ایسی فلمیں جس میں بچوں کے لیے کارٹون بناتے ہیں سپر مین کا ایک کردار, یا بڑوں کے لیے بھی سپر مین ایک ایسا انسان ہوتا ہے ناقابل تسخیر کیمرے کے سامنے, یعنی کیمرے کی آنکھ میں اور فلم کی سٹوری میں وہ سپر مین ہوتا ہے. سپر مین یعنی ناقابل تسخیر انسان, غیر معمولی قوتوں کا مالک ہوتا ہے, اس کے چلنے کی صورت غیر معمولی ہوتی ہے, پرواز کرتا ہے وہ اور ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, ہر مناسبت میں موجود ہوتا ہے, اور ہزاروں اور لاکھوں کے مقابلے میں وہ تنہا ہمیشہ فاتح و کامیاب رہتا ہے, اور کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں وہ غیر معمولی کارنامہ انجام نہ دے. لیکن یہ سپر مین فقط اس فلم سٹوری میں ہوتا ہے اور کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہوتا ہے. بے عبارت دیگر اس کو فلم نگار جو فلم لکھتا ہے, سناریو فلم کا لکھتا ہے, وہ اس کو سپر مین بناتا ہے. سپر مین ہوتا نہیں ہے, یہ انسان ایک معمولی ایکٹر ہوتا ہے جو فلم سے باہر اگر دیکھیں جب ایکٹنگ جب نہیں کر رہا ہوتا, حتیٰ ایکٹنگ کے دوران بھی اگر آپ دیکھیں تو سیڑھی مشکل سے چڑھتا ہے, جسے سیڑھی نہیں اتری جاتی آرام سے, لیکن وہ آپ دیکھیں فلم کے اندر یا کیمرے کے سامنے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے پلانگ جاتا ہے, اوپر نیچے سے جمپ لگاتا ہے اور کئی منزلہ 100 منزلہ عمارت پہ کود جاتا ہے, ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ پہنچ جاتا ہے یا اس سے نیچے آ جاتا ہے. نہ گولی اس پر اثر کرتی ہے, نہ کوئی اور اسلحہ اس پر مؤثر ہوتا ہے, نہ افراد مل کر اس کی قوت و طاقت کے برابر مثلا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی واقعاً ایک ناقابل تسخیر موجود فلم داستان کے اندر ہوتا ہے اور کیمرہ اس کو بنا دیتا ہے. اگر کوئی فلمیں ہی دیکھتا رہے اور فلموں کے ذریعے سے ہی اس کی شناخت پیدا کرے تو وہ یقین پیدا کر لے گا کہ اس قسم کا سپر مین ایک حقیقت ہے, واقعیت ہے, اور چہ بسا انسانوں سے مرعوب بھی ہو جائے, اسے ڈر بھی جائے. کسی علاقے میں اگر اعلان کر دیا جائے کہ اس علاقے کا سپر مین آ رہا ہے, وہ جو فلاں فلم میں آپ نے دیکھا تھا وہ ایک واقعیت ہے اور وہ آپ کے علاقے کی طرف مثلا رخ کر رہا ہے, تو انسان سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. یہ کام میڈیا نے اسرائیل کے لیے کیا ہے. اسرائیل میڈیا کا بنایا ہوا ایک سپر مین ہے اس داستان اور کہانی کے جو داستان نگار ہیں ان کی ضرورت تھی اس قسم کا سپر مین, یعنی فلمی دنیا کا سپر مین, کیمرے کی آنکھوں کا سپر مین, یا میڈیا کی قلم کا سپر مین, یا خبر نگاروں کی اس مہارت کا بنایا ہوا سپر مین اس علاقے کے لیے یا آج کے زمانے کے لیے مسلمان خطے کے لیے ضروری تھا اور انہوں نے بنایا ہے اس کو. درحالی کی حقیقت بالکل اس کے نقطۂ برعکس ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ فقط میڈیا کی نگاہ سے انسان اس کو دیکھے. میڈیا ایک ایسا تلسم ہے اس وقت کہ انسانوں کو اس نے مسحور کیا ہوا ہے. نہ یہ باور کرتے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, اور نہ یہ انسان باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ سب غلط ہے. تلسماتی حالت ایک ایسے ہوتی ہے کہ جو کچھ انسان دیکھتا ہے قابل یقین بھی نہیں ہوتا اور قابل انکار بھی نہیں ہوتا. ایک اس طرح کی تلسماتی حالت میڈیا نے بنا دی ہے. انسان کے ضمیر کے اندر ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے, لیکن در عین حال وہ اس مہارت سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ انسان انکار بھی نہیں کر سکتا اس کا. یہ فن ہے ان کا, یہ ہنر ہے ان کا. لہذا فقط میڈیا کا اپنا میڈیا کو ذریعہ قرار دینا حقائق تک پہنچنے کا, یا تاریخی حقائق تک, یا آج وقوع پذیر ہونے والے حقائق, یہ غیر مطمئن ترین ذریعہ ہے اور گمراہ کنندہ ترین ذریعہ ہے. میڈیا کے ذریعے انسان فقط رسائی, بھلے میڈیا کے ذریعے باخبر رہے کہ میڈیا اس واقعے کو کیا تحلیل کرتا ہے, کیا رخ دیتا ہے, کیا ٹگر اس کی پیش کرتا ہے, لیکن واقعیت جاننے کے لیے اہتمام دیگر کی ضرورت ہے. واقعیت اسرائیل کی اس سے ہٹ کر ہے. اسرائیل وہ نہیں ہے جو میڈیا نے پیش کیا ہے, ایک ناقابل تسخیر طاقت. اسرائیل کا فلسفائی وجودی اگر انسان غور کرے اس کے پیچھے, اور ان حقائق کی روشنی میں جو تاریخی طور پر موجود ہیں آج, اور بہت ساروں نے اپنے قلم و سخن میں ان کو بیان بھی کیا ہے, اس بین السطور سے یہ حقیقت نکالی جا سکتی ہے. کھینچ کر اگرچہ اس کو سختی سے پنہان کیا گیا ہے, لیکن پھر بھی تیز نگاہیں اس حقیقت تک پہنچ جاتی ہیں اور دریافت کر لیتی ہیں کہ ان سطور کے نیچے ایک حقیقت خابیدہ ہے, پنہان ہے, پوشیدہ ہے, جسے انسان کشف کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دونوں فریق اس وقت, یعنی حزب اللہ اور اسرائیل, یہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے. نہ حزب اللہ اپنی جنگ لڑ رہی ہے یہ حزب, اور نہ ہی اسرائیل اپنی جنگ لڑ رہا ہے. صیونسٹ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, دونوں کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک اصطلاح ہے فارسی زبان میں جو استعمال ہوتی ہے آج کے سیاسی ادبیات کے اندر, یا کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہم کے عسکری ادبیات کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے, سیاسی عسکری ادبیات میں, پیشمرگ. پیشمرگ اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے دفاع میں اس کا ہراول دستہ بنتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے, اس کو پیشمرگ کہتے ہیں. یہ اصطلاح بھی اس اعتبار سے بنی ہے کہ قدیم زمانوں میں جب شہنشاہیت پوری دنیا پر حاکم تھی, تو بادشاہوں کے لیے ایسا گروہ ہوتا تھا جس کو عنوان ہی یہ دیتے تھے, یہ پیشمرگ شہنشاہ ہیں. یعنی شہنشاہ سے آگے خطر میں یہ کودتے ہیں, جنگ میں یہ اترتے ہیں, اقدام کوئی عملی کرنا ہو یہ کرتے ہیں, اور بادشاہ کو تحفظ دیتے ہیں. اس لیے ان کا عنوان ہی یہ قرار دیا گیا تھا, پیشمرگ. اگر ہم حقیقت سے دیکھیں تو اسرائیل بھی ایک پیشمرگ ہے اور حزب اللہ بھی ایک پیشمرگ ہے. یعنی کسی کے تحفظ کے لیے دونوں جنگ کر رہے ہیں, اپنی جنگ نہیں لڑ رہے. اپنی جنگ یعنی اسرائیل کا اپنا ایک منصوبہ ہو اور حزب اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہو, اور ان دونوں کی پشت پر کوئی بھی نہ ہو, اور یہ دونوں اپنے اس منصوبے کے تحت یا اپنے مقاصد و اہداف کے حصول کے لیے جنگ کر رہے ہوں, ایسے نہیں ہیں, بلکہ دونوں پیشمرگ ہیں. اسرائیل کس کا پیشمرگ ہے؟ یہ نقطہ اسرائیل کے فلسفائی وجودی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اسرائیل جس طرح سے یہ مملکت وجود میں آئی, اور جو سنیریو اس کے وجود میں آنے کے لیے تدوین کیا گیا تھا, اور پھر ان 60 سالہ مدت میں اس کو عملی کیا گیا, اس کے اندر دقت کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کس کا پیشمرگ ہے. میڈیا نے ایک نامرئی طاقت, جس کا فزیکلی وجود نہیں ہے کہیں بھی, اور یہ ہنر ہے. مثال کے طور پر یہی القاعدہ میڈیا کا بنایا ہوا ایک گروہ جس کا کوئی فزیکلی وجود نہیں ہے, نہ دکھایا جا سکتا ہے, نہ کہیں ہے, نہ بلکہ جان بوجھ کر ایک نامرئی دشمن فرض کیا گیا ہے سر جنگ کے تجربے کے بعد، چونکہ سر جنگ ایک معین دشمن کے مقابلے میں تھی جو جغرافیائی لحاظ سے ایک حدود کے اندر تھا، سیاسی لحاظ سے ایک حدود کے اندر تھا، ایک سیاسی تعریف تھی اس کی اپنی، ایک تشخص تھا اس کا، وجود تھا اس کا، نظریاتی طور پر ہم کہیں تو یا سوشلزم تھا یا کمیونزم تھا، اور جغرافیائی طور پر اگر ہم دیکھیں تو سوویت یونین تھا۔ خوب، ان حدود کے ساتھ انہوں نے، امپیریالزم نے یا استکبار نے، عالمی استکبار نے سر جنگ لڑی اس دشمن کے خلاف۔ اس جنگ کے تجربات سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کبھی بھی دشمن کو اس طرح سے نہ ہم فرض کریں کہ اس کی جغرافیائی معین حدیں ہوں یا اس کی سیاسی مخصوص حدیں ہوں یا اس کی نظریاتی خاص تعریف ہو، کیونکہ اس حدود و تعریف کے ساتھ اگر جنگ شروع کی جائے، خواہ مسلحانہ جنگ ہو یا سرد جنگ ہو، وہ جنگ مشکل سے جیتی جا سکتی ہے، اور وہ جنگ محدود سطح پر ہوتی ہے، اس جنگ کو ہر جگہ پر لڑا نہیں جا سکتا، اس کو اپنی مرضی سے جدھر رخ موڑنا چاہے نہیں موڑ سکتے آپ۔ لہذا اس جنگ کے تجربات سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر ایک نامرئی، جس کی نہ کوئی جغرافیائی حدود ہیں، ایک نامرئی دشمن انتخاب کیا، خود سے گھڑا، جس کی نہ کوئی جغرافیائی حدود ہیں، نہ کوئی سیاسی تعریف ہے، نہ کوئی اجتماعی ڈھانچہ ہے، نہ کوئی فزیکلی وجود ہے، نہ کوئی حد ہے اس کی خاص، لیکن وہ ہر جگہ ہے۔ میں اس کو عموماً مثال کے ساتھ بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے، جس طرح سے چڑیل ایک خطرناک ترین موجود چڑیل ہے، خصوصاً برے صغیر میں، اس سے بڑی خطرناک چیز اصلا موجود نہیں ہے، اور ہر جگہ موجود ہوتی ہے چڑیل، ہر خطرہ اسی کے پیچھے ہوتا ہے، ہر کجراہے پہ یہ موجود ہوتی ہے، ہر تاریکی میں، ہر ظلمت میں، ہر حادثے میں اس کا دخل ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی فزیکلی وجود نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک سیاسی چڑیل فرض کی ہے، دیکھا انہوں نے کہ لوگ مثلا خرافاتی چڑیل سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اس کا خوف مؤثر ترین خوف ہے، لہذا انہوں نے ایک سیاسی چڑیل فرض کی ہے عالمی سطح پر، جس کا کوئی فزیکلی وجود نہیں ہے، اور بہت کامیاب رہے اس تفکر میں، کیونکہ جہاں بھی اس کو فرض کر کے لے جاتے ہیں، اس کو نیو یارک میں بھی لے جاتے ہیں، القاعدہ کا وجود ہے، لندن کے دھماکوں کے پیچھے بھی القاعدہ کا وجود ہے، افریقہ میں بھی اس کو لے جاتے ہیں، صومالیہ میں بھی القاعدہ ہے، مثلا عراق میں بھی القاعدہ ہے، اور سعودی عرب میں بھی القاعدہ ہے، افغانستان میں بھی القاعدہ ہے، پاکستان میں بھی القاعدہ ہے، انڈیا میں بھی القاعدہ ہے، جہاں بھی القاعدہ کو لے جائیں وہ جا سکتی ہے، اس طرح کا وجود ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے، جہاں لے جانا چاہیں چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرض کیا ہوا ہے اس کو، خود وجود دیا ہوا ہے اس کو، اور اگر جغرافیائی حدود کے اندر معین ایک دشمن ہوتا، اس کو اٹھا کر اتنی ساری دنیا میں گھمانا آسان نہیں تھا۔ اس طرح کا کام کرتے ہیں، میڈیا کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے میڈیا نے اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے ایک نامرئی خوف پوری دنیا کے اوپر مسلط کیا ہے یہود کا، اور یہ تاثر دیا ہے کہ پوری دنیا پنجہ یہود میں جکڑی ہوئی ہے اس وقت، اور یہود کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے، ساری دنیا یہود کے، یہ تاثر اس کے اوپر بہت کام ہوا، کتابیں لکھی گئیں، اس کے اوپر داستانیں بنائی گئیں، اس کے اوپر فلمیں بنائی گئیں، اس کے اوپر کہانیاں بنائی گئیں، اس کے اوپر سیمینار ہوئے، اس کے اوپر نظریات لکھے گئے، اس کے پیچھے ایک بہت مفصل کام کیا گیا، تاکہ یہ تاثر پوری دنیا کا پر قائم ہو جائے کہ دنیا ساری، اس وقت ساری دنیا، خواہ وہ عالم مسیحیت ہو، وہ عالم ہندوازم ہو، وہ عالم بدھزم ہو، وہ عالم اسلام ہو، وہ سرکاری تجارتی دنیا ہو، یا وہ مثلا غیر حکومتی شعبے ہوں، جو بھی ہو، بالآخر تعلیم ہو، غیر تعلیم، سارے شعبے دنیا کے انسانوں سے متعلق ہر چیز قدرت یہود میں ہے۔ وہ ذہنی طور پر میڈیا نے اس کو اتنا اچھالا، اتنا تکرار کیا مختلف حربوں سے، کہ یہ مطلب راسخ ہو گیا ہے، اور یہ مجھے اطمینان ہے کہ میری گفتگو سن کر کسی کے ذہن سے یہ احتمال نفی نہیں ہوتا، یعنی یہ اس اعتقاد میں شاید احتمال بھی نہ دے، چونکہ اتنا پختہ ہو چکا ہے یہ اعتقاد کہ ایک دو گفتگو یا ایک دو حوالے کافی نہیں ہیں اس اعتقاد کو راسخ کرنے کے لیے، چونکہ یہ جم چکی ہے یہ فکر ذہنوں کے اندر۔ یہ اس وقت ختم ہوگا یہ تصور، کہ جب جو کچھ حزب اللہ نے کیا ہے اس سے یہ تاثر ختم ہوگا، نہ مجھ جیسوں کی گفتگو سے۔ حزب اللہ یہ تاثر زائل کر سکتی ہے پوری دنیا سے اور جہان اسلام سے کہ اسرائیل وہ نہیں ہے جس کو میڈیا نے بنا دیا ہے۔ اول یہود ایسے نہیں ہیں، اور پھر خصوصاً یہود کے سائے میں، یہودیت کے سائے میں انہوں نے اسرائیل نامی مملکت صیونسٹوں کا ایک گروہ لا کر ایجاد کی ہے۔ یہ در حقیقت ہم قرآنی حقائق کو دیکھیں، اگر قرآن مجید کی روشنی میں اس حقیقت کو دیکھیں، چونکہ ایک صریح قرآنی موضوع ہے، یہود و نصارہ قرآنی موضوع ہے، اور قرآن نے ان کے بارے میں پہلے سے صاف طور پر پیشبینیاں اور پیشنگوئیاں کی ہوئی ہیں۔ اور تعجب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خود اپنی کتاب پر ایمان نہیں ہے، خود قرآن پر ایمان نہیں ہے، اتنا میڈیا پر ایمان ہے کہ میڈیا نے قرآن سے بھی ایمان چھین لیا ہمارا۔ قرآن نے یہود کو ذلیل، پست، حقیر متعارف کروایا ہے، تا قیامت یہ ذلیل اور پست و خوار رہیں گے۔ سری قرآنی آیات ہیں اس بارے میں۔ یہ آیات جو آپ کی خدمت میں ابھی آغاز گفتگو میں نے عرض کی ہیں، سورہ مجادلہ کی، یہ آیات بھی صراحت رکھتی ہیں اس بارے میں کہ جو بھی خدا کے مقابلے میں ہو وہ پست و ذلیل ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور یہود کا نام لے کر قرآن نے اس گروہ کا فرمایا کہ یہ پست اور ذلیل رہیں گے اور خوار رہیں گے، رسوا رہیں گے۔ درحالی کہ میڈیا نے یہود کو مقامی عزت دیا ہوا ہے، اور ایسا ناقابل تسخیر مقام دیا ہوا ہے کہ ایسا ثانی نہیں ہے دنیا میں اس کا کوئی بھی۔ یعنی قرآن نے کہا کہ ذلت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس قدر ذلیل اور پست ہوں گے، لیکن میڈیا نے نقطہ مقابل یہود کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ ان سے بہت عزیز اور ان سے زیادہ مضبوط کوئی بھی نہیں۔ خوب، پھر اس سائے میں، اس خیالی سائے میں یہود کے ایک مملکت انہوں نے ایجاد کی اسرائیل کے نام سے، نہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہودی ریاست بنانے والے جو عوامل ہیں، عناصر ہیں، اگر ان کو آپ غور سے دیکھیں تو ان میں یہود کا بہت کم حصہ ہے۔ اسرائیل کی تاسیس میں خود یہود کا بہت کم حصہ ہے، یہود ایک مذہب ہے، اور اس کو مذہبی شکل دینا ان کے لیے اہم تھا، مذہبی رنگ دینا اس کو، اس ریاست کو، یہ ان کے لیے اہمیت رکھتا تھا اور فوق العادہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ عرض ہوگا انشاءاللہ اثناء گفتگو میں کہ کیوں مذہبی عنوان اس ریاست کے لیے ضروری تھا۔ اس طرف جگہ ہے، آگے آگے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوامل جو اس ریاست کے پیچھے مؤثر تھے، آپ دیکھیں ان میں قومی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یورپ اور سب سے پیش پیش برطانیہ، سیاسی طور پر اگر دیکھیں ہم استکباری طاقتیں یا استعماری طاقتیں، اور مذہبی نظریاتی طور پر دیکھیں عالم مسیحیت اس کے پیچھے موجود ہے۔ پس تین اہم عنصر، تین اہم عوامل اس کے پیچھے کار فرما ہیں، قومی، سیاسی اور نظریاتی۔ نظریاتی طور پر دشمن یہود نے، چونکہ مسیحیت دشمن یہود ہیں، یہود دشمن مسیحیت ہیں، یہود کو اتنا انعاد اسلام سے نہیں ہے جتنا انعاد مسیحیت کے ساتھ ہے، اور اسی طرح برعکس مسیحیت کو جتنا انعاد یہود کے ساتھ ہے اتنا اسلام کے ساتھ نہیں ہے، جتنا آپس میں ان کی دشمنی ہے۔ اور یہ قرآنی خبر ہے، قرآن نے اس حقیقت کو کشف کیا ہے کہ یہود و نصارہ قیامت تک آپس میں برسر نبرد رہیں گے۔ یہ سوچنے کا نقطہ ہے، یہ وہ عرض کیا تھا بین السطور میں موجود نکات اور خلا ہیں جن میں انسان غور کر کے وہ سارے حقائق تک پہنچ سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہوا کہ مسیحیت نے یہودیت کو ایک ریاست کا موقع دیا۔ یعنی جیسے مثلا آپ کہیں کہ وہابیت تشیعوں کے لیے، جس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے عراق میں، یہ عراق کے بارے میں یہ نظریہ عام تھا کہ ولایت فقیہ کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ کون قائم کرنے والا ہے؟ جارج بوش۔ یعنی جارج بوش جو بنی ہوئی ولایت فقیہ کو نابود کر رہا ہے، ایران کے اوپر، ایران کے اندر جو ایک جمع ہوا نظام ہے ولایت فقیہ کا، اس کو نابود کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اور عراق کے اندر جہاں کوئی امکانات نہیں تھے ابتدائی بھی اس کے، وہاں پر سادہ ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ولایت فقیہ کا نظام قائم ہونے والا ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دشمن ولایت فقیہ آ کر ولایت فقیہ کا نظام تاسیس کرے، مثلا امریکہ آ کر ولایت فقیہ کا نظام تاسیس کرے؟ خوب تعجب کی بات نہیں ہے، بعض اوقات کر دیتے ہیں، یہ دشمن بھی یہ کام کرتا ہے، یہ بعید نہیں تھا اگر عراق میں یہ نظام قائم ہو جاتا، کوئی اتنا بعید از امکان نہیں تھا، نہیں ہوا تو اپنے اسباب ہیں اس کے، لیکن اسرائیل میں یہ کام ہوا کہ مسیحیت نے دوسرے دو عوامل کے ساتھ مل کر اسرائیلی ریاست کو ایجاد کیا، اور اس کے پیچھے پاپ اور کلیسا اس کی مکمل تائید اور حمایت موجود تھی، اور اس کی تائید کے بغیر بن نہیں سکتی تھی یہ ریاست۔ کیوں یہ کام کیا انہوں نے؟ آیا یہود کے ساتھ ہمدردی تھی ان کو؟ یہاں ایک افسانہ گھڑا گیا بنام ہالوکاسٹ، یہود کشی جنگ عظیم کے دوران، کہ ہٹلر کے ہاتھوں مثلا کئی ملین یہودی بٹیوں میں زندہ جلائے گئے، آگ کی بٹیوں میں زندہ جلائے گئے۔ خوب یہ افسانہ ہے جس طرح صدر احمدی نژاد نے اس افسانے سے پردہ اٹھایا، اس کا بانڈا پھوڑا اور ساری دنیا کو بتایا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ثابت بھی ہو گیا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج یورپ میں اگر کوئی اس موضوع پہ بات بھی کرتا ہے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، وہی یورپ جو آزادی بیان اور آزادی قلم اور کیا علم بردار ہے، آزادی کا اور آزادی کے نام پر سب کچھ کر رہا ہے، آزادی کے نام پر انبیاء کی توہین تک کرواتا ہے، اور پھر ان توہین کرنے والوں کو دفاع کرتا ہے کہ یہ آزادی بیان اور آزادی صحافت ہے، ہالوکاسٹ پر کوئی گفتگو کرے اس پر کیس چلتا ہے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت تک ان کے چار پانچ دانشوار درجہ اول کے جیل میں ہیں، بات نہیں کرنے دیتے۔ ایک داستان بنائی انہوں نے ہالوکاسٹ کے نام سے، تاکہ بظاہر ہمدردی کا ایک اس کے اندر عنصر شامل کیا جائے، یعنی یہودی ریاست کی تاسیس کے پیچھے یہود کے ساتھ ہمدردی کا عنصر بھی ساتھ رہے، کہ اگر کوئی تاریخ میں پوچھے کہ کیوں یہودی ریاست اتنی جلدی یا اس طرح سے قائم ہوئی، تو یہ اس کو جواب دیا جا سکے، چونکہ یہود پر بہت ظلم ہوا اور یہود کے اوپر لوگوں کو رحم آیا، اس وجہ سے اس رحم دل دنیا نے، اس بڑی مہربان دنیا نے، اس ہمدرد دنیا نے ہمدردی کرتے ہوئے یہود کو بدلے کے طور پر، آجر کے طور پر ایک ریاست بنا کر دی کہ یہاں رہیں آپ، یہ آپ کے ان تکالیف کا اور مشکلات کا آجر ہے جو آپ نے یورپ میں جیلی ہے۔ اگر وہ صحیح ہو جس طرح صدر احمد نژاد نے حفظہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہو تو بدتر، اور اگر غلط ہو تو بدترین۔ خوب اگر واقع ایسے ہوا ہے تو آپ نے نسل کشی کی ہے یہود کی، جرمنی نے یہ نسل کشی ہے یہود کی، تو جرمنی کا ایک حصہ یہودیوں کو دینا چاہیے تھا، وہاں یہ ریاست بننا چاہیے تھی، یورپ کا ایک حصہ دے دیتے، مغرب کا ایک حصہ دے دیتے۔ یہود کشی یورپ کرتا ہے، ریاست آ کر مسلمانوں کے اندر ان کی ایجاد کر دیتے ہیں۔ بس اگر واقع ایسا، یہ افسانہ نہیں یہ صحیح بات ہے، تو بھی غلط کیا آپ نے یہاں پر ریاست بنا کر، اور ویسے بھی یہ افسانہ ہے، گھڑی گئی ہے یہ بات، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر حقیقت نہیں ہو تو بدترین ہے۔ یہ ہمدردی کا پہلو ان کے لیے محض ایک ڈھکوسلا ہے، ایک افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان کو موقع دیا گیا ریاست بنانے کا۔ اب آپ توجہ کریں کہ عامل اصلی اس کے پیچھے استعمار و استکبار، اور ساتھ اس کے مسیحیت اور قومیت، اس کے پیچھے یورپ ہیں۔ یہ کیوں کیا انہوں نے یہ کام؟ مسیحیت نے یہودی ریاست کیوں بنائی؟ مسیحیت آج تک اس کی حامی ہے، امریکہ پورا مسیحی ہے، یورپ پورا مسیحی ہے، حکومتیں ان کی مسیحی ہیں، اور بعض بہت سخت مذہبی اور عقیدتی حکومتیں ہیں، مسیحیت کے اوپر تعصب ہے ان کا، لیکن وہ بھی اسرائیل کی حامی ہے۔ راز اس میں ہے کہ در حقیقت انہوں نے یہود کے ساتھ ہمدردی کے طور پر یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہودی ریاست بنا کر انہوں نے چند فائدے حاصل کیے ہیں، اور آج اس قدر اسرائیل کا دفاع بے شرمانہ و بے حیائی کے ساتھ دفاع جو آج کی موجودہ امریکی حکومت کر رہی ہے جس انداز سے، بہت ہی بے حیائی کے ساتھ اور بہت ہی رسوائی کے ساتھ یہ حمایت کر رہے ہیں، اس دفاع سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، یہ ہمدردی نہیں ہے، ماجرا کچھ اور ہے۔ وہ ماجرا جو 60 سال سے جس کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے، 60 سال سے جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، 60 سال سے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، 60 سال سے میڈیا کی تلقینات اور میڈیا کے پروپوگنڈے سے ایک تصویر غلط سپر مین کی اسرائیل کی ہمارے ذہنوں میں بنی ہوئی ہے من گڑت. حقیقت یہ کہ ہر ایک کو مثلا انقلاب اسلامی جب اوائل میں انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا اس وقت یہاں دو نظریے تھے. ایک نظریہ یہ تھا کہ ہمیں انقلاب کے دفاع کے, میں یہ حوالے کے طور پر نقطہ عرض کر رہا ہوں, ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم انقلاب کے دفاع کے لیے, انقلاب اسلامی کے دفاع کے لیے, ایران میں انقلاب اسلامی کے دفاع کے لیے ایران سے باہر مورچے قائم کریں. خاکریز اصطلاح ہے فارسی زبان میں, خاکریز یعنی وہ پشتہ خاک کا ریت کا جو مورچے کے طور پر بنایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پناہ لی جاتی ہے اور اس کے پیچھے بیٹھ کر جنگ لڑی جاتی ہے. یہ ایک تصور تھا کہ ہم ایران میں دفاع نہ کریں انقلاب کا, چونکہ ایران میں دفاع کرنا انقلاب کا بہت نازک دفاع ہے اور شکنندہ دفاع ہے, یہ دفاع جلدی ٹوٹ جائے گا. ہمیں انقلاب کا دفاع کرنے کے لیے انقلاب سے باہر جا کر ہمیں مورچے بنانے چاہیے. یعنی مقصود یہ تھا کہ ہم اس انقلاب کو دوسری قوموں کے اندر جا کر انقلاب کے حامی پیدا کریں, انقلاب کو صادر کریں, نظریاتی لوگ پیدا ہوں اور وہ در حقیقت مدافع انقلاب اسلامی ہوں اپنے اپنے سرزمینوں پر. ظاہر ہے جب تک وہ وہاں ہوں گے تو مثلا یورپ میں ہم انقلاب کو جا کر پہنچائیں اور انقلابی طبقہ پہنچائیں اور ایک مورچہ اپنا انقلاب کا خود یورپ کے اندر ایجاد کریں ہم, تاکہ اگر یورپ انقلاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو یوں نہیں کہ فوراً اٹھ کے خلیج فارس میں پہنچائے بلکہ پہلے اس کو اس مورچے سے نبرد کرنا پڑے اور اسے گرا کر اور اس پہ تصفیر کر کے مسمار کر کے پھر آئے ایران تک پہنچے. یہ ایک نظریہ تھا. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہ, اس کے زیادہ مثلا خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں, اس کے اوپر حساسیت بڑھ سکتی ہے اور اس قسم کا ایک نظریہ تھا کہ وہ بزرگان جو پہلے نظریے کے حامی تھے وہ شہید ہو گئے اکثر ان میں سے اور اکا دکا باقی ہیں, اور دوسرا گروہ ان کی صدا میں قوت تھی, لہذا وہ نظریہ آہستہ آہستہ تقریباً دب گیا کہ ہم انقلاب سے باہر انقلاب کے سنگر قائم کریں. دوسرا گروہ جو کہتا تھا کہ نہ ساری توجہ ہمیں ایران کے اندر انقلاب پر کرنی چاہیے, اس گروہ نے غلبہ پا لیا اور ابھی تک تقریباً وہی تفکر رہا ہے, لہذا باہر اتنی توجہ نہیں ہوئی, اکا دکا جگہ پر ہوئی لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوئی. خوب یہ ایک ٹیکٹک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا دفاع کرنا تو اپنے سے ہزاروں کلومیٹر دور پہلا مورچہ اپنا بنائیں, تاکہ اس مورچے سے آپ کا دشمن جب نبرد آزما ہو تو آپ تک پہنچتے ہوئے بہت دیر لگے اس کو, یا شاید کبھی نہ پہنچ سکے آپ تک. یہ مہارت ہے دشمن کی. توجہ کریں, جارج بش نے یہی آج یہ راز خود کھول دیا انہوں نے اور کہا کہ ہم مثلا عراق میں جو جنگ لڑ رہے ہیں اور افغانستان میں جو جنگ لڑ رہے ہیں اور مشرق وسطی میں جو جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ آگے بڑھے گی, یہ امریکہ کے تحفظ کی جنگ ہے. خوب امریکہ سے آپ دیکھیں کہ 20,000-25,000 کلومیٹر باہر انہوں نے پہلا مورچہ اپنا یہاں آ کر کھولا عراق کے اندر. عراق میں بیٹھ کر جو جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ کے تحفظ کی جنگ ہے. خوب امریکہ یہاں سے 3 بریاعظم اس طرف ہے, 3 بریاعظم اس طرف آ کر انہوں نے پہلا مورچہ اپنا قائم کیا ہے. یہ ایک دفاعی ٹیکٹک ہے جس پر دنیا میں عمل ہوتا ہے, یعنی دور اندیش لوگ وہ اسی طرح کا دفاع کرتے ہیں, موقع نہیں دیتے دشمن کو کہ وہ ساری سرحدیں عبور کرتا ہوا آ کر ان کے بالکل مورچوں کے اوپر اور ان کے گھروں کے اوپر چڑھائی کر دے. اسی حکمت کے تحت انہیں ضروری تھا کہ ایک ایسا مورچہ ہو جس کے سائے میں مسیحیت محفوظ رہے, چونکہ اسرائیل کے بننے سے پہلے جو آپ توجہ کریں جب سے اسلام کا ظہور ہوا ہے اور 60 سال پہلے تک یعنی 1947 تک پاکستان اسرائیل ایک ہی سال میں وجود میں آئے ہیں, 1947 تک فرنٹ لائن اسلام اور مسیحیت کی تھی آپس میں, صلیبی جنگیں اسلام اور مسیحیت کے درمیان ہوئی ہیں اور اس کے بعد اسلام نے جتنا علاقہ تسخیر کیا ہے مغرب کی طرف وہ سارا مسیحیت سے چھینا ہے, شام اور اس کے ماورا جتنا علاقہ تھا یہ مسیحیت کے قبضے میں تھا سارا. یعنی سب سے بڑی شکست اگر اس دنیا میں کہیں تو ہندوؤں سے زیادہ مسیحیت نے کھائی ہے اسلام سے تاریخی طور پر. ہولی وار کے نام سے کتاب ہے, جنگ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے جنگ برائے خدا, جنگ بنام خدا, اس طرح سے ہولی وار, پانچ رنگ کی کتاب ہے ہولی وار کے نام سے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ آج مغرب یورپ یعنی مسیحی یورپ اسلام کے بارے میں جو بھی سوچ رکھتا ہے، اسلام کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے، یہ خود مسیحی ہے۔ اس نے یہ آخری 9/11 کے بعد سے یہ اس نے جو کتاب لکھی اس کے اندر لکھا کہ یورپ کی دید اسلام کے بارے میں، عالم اسلام کے بارے میں، وہ صلیبی جنگوں کے نقطے کے اوپر مرکوز ہے۔ یعنی جو کچھ بھی جہانی اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے ذہنوں کے تہ خانے میں صلیبی جنگوں کا نتیجہ اور صلیبی جنگیں محفوظ ہیں۔ اب آپ دیکھیں صلیبی جنگیں اسلام اور مسیحیت کی نوارد ہیں، نظریاتی طور پر بھی اسلام نے مسیحیت سے بہت کچھ لیا ہے، بہت سارے مسیحی مسلمان ہوئے ہیں، خطہ بھی ان کا لیا ہے، ان کے ممالک تسخیر کیے ہیں۔ مسیحیت کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے اسلام کے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، اور مسیحیت نے خود مستقیم جنگ لڑ کے بھی دیکھ لیا کہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں سے نوارد آزما نہیں ہو سکتے، اور ہر جنگ میں مسیحیت کا نقصان ہوا ہے۔ تاریخ بھر میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی مسیحیت اور مسلمانوں کے درمیان جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہو مسیحیت سے۔ وقتی طور پر ممکن ہے ایک حکمت عملی کے تحت مسلمانوں نے عقب نشینی کی وجہ کچھ عرصہ اپنی قوت تجدید کرنے کے لیے، دوبارہ مثلا منظم ہونے کے لیے، لیکن نہایتاً وہ میدان مسلمانوں نے مار لیا ہے۔ خوب انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ہم خود مسلمانوں سے عمر بھر لڑتے رہیں، قیامت تک لڑتے رہیں، ہماری ساری نسلیں مسلمانوں کی نسلوں سے نبرد آزما ہوتی رہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک تیر سے کئی نشانے مارے۔ ایک یہ کہ مسیحیت کو یہودیت سے نفرت ہے شدید، علاوہ مذہبی دشمنی کے قومیت کے لحاظ سے بھی ان میں بہت تنافر پایا جاتا ہے، اور جو کچھ جرمنی میں ان کے خلاف نفرت کی باتیں ہیں وہ صحیح ہیں، نفرت شدید ہے، آج بھی ہے، امریکہ میں بھی لوگوں کو ان سے نفرت ہے، عالم مسیحیت آج بھی یہود سے نفرت کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو انہیں اس منفور قوم سے نجات کی ضرورت تھی کہ کسی طریقے سے ان کو یورپ سے نکالیں، چونکہ آہستہ آہستہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو رہے تھے، یورپ کو اپنا نقطۂ امن سمجھتے تھے، جس طرح آج کل مسلمان یورپ کو نقطۂ امن سمجھ کے وہاں پر گئے اور نا امن ہو گیا ان کے لیے، اسی طرح یہود جس طرح مثلا قادیانی ہیں ابھی یورپ کو اپنا نقطۂ امن سمجھتے ہیں، یا اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں، مثلا شیعہ میں سے بھی بعض طبقات ہیں جو دڑا دڑ اپنے آبائی ممالک سے یا دوسرے ممالک سے رجوع کر رہے ہیں یورپ کی طرف کہ وہاں پر شاید ان کو امن میسر آ جائے۔ یہ تفکر بہت ساروں میں ہے، آج موجود ہے، شاید نام لینا بعض کا مناسب نہ ہو۔ اس نظریے کے تحت یہ لوگ وہاں پہنچے کہ یورپ ہمارا امن کا نقطہ ہے، لیکن دیکھا کہ یورپ میں شدید ترین نفرت ان کے لیے موجود ہے، کوئی جگہ ان کے لیے نہیں ہے، نہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے، نہ اس کی سوسائٹی میں ہے، نہ اس معاشرت میں ہے، نہ ان کے طرز میں، نہ رویے میں ہے۔ خب کس طرح سے یہود ایک قسم کی تقیہ کی زندگی بسر کرتے تھے یورپ کے اندر، اور مسیحیت اس طرح سے بیزار تھے وجود یہود سے جیسے کوئی نجس مخلوق ان کے ملک میں داخل ہو گئی ہے۔ آج جو نفرت مسلمانوں کے خلاف یورپ میں پھیلائی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ نفرت یورپ میں یہود کے خلاف تھی، بھائی کہ نہ یہ میڈیا تھا اور نہ یہ وسائل تھے، نہ ان کے پیچھے یہ سیاسی محرکات تھے، وہ تاریخی ان کی آپس میں دشمنی اور نظریاتی مذہبی، اسی نے ان کے اندر نفرت پیدا کی تھی، جیسے مثلا سنی شیعہ ہیں بعض علاقوں کے اندر، اب یہ تاریخی اور مذہبی نفرت ہے جو صدیاں، اس کے مثلا سیاسی عوامل نہ بھی ہوں تو صدیوں سے اس کے پیچھے تاریخی اور عقیدتی عوامل کار فرما ہیں، اب اس کے اندر اگر سیاست بھی شامل ہو جائے تو نور اللہ علیہ نور ہے۔ اب یہ صورتحال تھی مسیحیت اور یہودیت میں، اوج نفرت میں مسیحیت نے آ کر یہودی ریاست کا تصور بھی پیش کیا، اور یہودی ریاست کی مدد بھی کی، اور یہودی ریاست کی سرپرستی بھی کی، اور ابھی تک کر رہے ہیں جہانی مسیحیت۔ ایک تیر سے دو نشانے مارے، ایک اس نجس مخلوق سے، ان کے اپنے بقول، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ان کی نظریہ یہ تھا مسیحیت کا، کہ ایک تو اس نجس موجود سے، اس نجس قوم سے اور اس پلید قوم سے، اس مکار قوم سے نجات مل جائے ہمیں، ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، اس کی سوسائٹی کا نظام درم برم کر رہے ہیں، ایک اس سے نجات مل جائے، دوسرا اسرائیل یعنی یہود پیشمرگ مسیحیت بن جائے، یہود پیشمرگ مسیحیت بن جائے۔ برعکس ہے، یوں نہیں ہے کہ مسیحیت یہود کے ہاتھ میں ہے، قرآن نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہود کبھی عزیز تار ہو جائیں گے مسیحیت سے، یہود مسیحیت کے ہاتھ میں ہے، یہ انہوں نے اپنے پیشمرگ بنائے ہیں۔ تحفظ جو مسیحیت کے لیے اسلام کے کیونکہ حتمی تھا. مثلا صدر احمدی نژاد کا یہ سوال کہ اگر ظلم تم نے کیا ہے یہود پر تو سرزمین ہماری کیوں استعمال ہو اس کے لیے, سرزمین اسلام کی کیوں استعمال ہو؟ خوب اس میں جواب یہ ہے کہ یہ اسلام ہی کی سرزمین استعمال ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں اور مسیحیت کے اندر جو چپکلش ہے, جو جنگ ہے, جو نبرد ہے تاریخی, اس جنگ کو لڑنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر آ کر مورچہ بنانا ہے, اور مورچہ بھی ایسا ہو کہ مسلمانوں کے دل میں, مسلمانوں کے اس بھنور میں آ کر یہ مملکت بنے. ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ نزاع ہوگی, روزانہ جنگ ہوگی, اور روزانہ طرفین کا نقصان ہوگا, لیکن اس میں مسیحیت کا کچھ بھی نہیں جائے گا. اسرائیل مسلمان جنگ میں, یہود اور مسلمانوں کی جنگ میں مسیحیت کا کچھ نہیں بگڑے گا. مسلمان مرے تو بھی مسیحیت کا فائدہ ہے, یہود مرے تو مسیحیت کا زیادہ فائدہ ہے, اور دونوں مرے تو اس کا دونوں سے زیادہ فائدہ بہتر ہے. خوب دوسرا تفکر اس کے پیچھے, پس یہ مسیحیت کی ضرورت تھی کہ ایسا مورچہ مسلمانوں کے سرزمین پر آ کر قائم کریں کہ مسلمان اس مورچے سے عبور کر کے بہت دیر بعد مسیحیت تک پہنچے, اور تاریخی جنگوں کی طرح نہ ہو جائے کہ فوراً مسلمان صبح اٹھے اور مسیحیت کے بارڈر پر جا حملہ کرے یا اس کے نظریات پر جا حملہ کرے. لہذا مسیحیت اور اسلام کے درمیان انہوں نے ایک درار ڈالنے کے لیے, خلیج ڈالنے کے لیے بیچ میں یہود کو استعمال کیا, برخلاف اس کے کہ یہود کے چنگل میں ہے سب کچھ. یہود ایک رسوا ترین مزدور کے طور پر مسیحیت کے اختیار میں ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے عالم مسیحیت ان کی مدد کر رہا ہے, اور کس بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ ان کی مدد کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے, انہیں پتا ہے کہ اگر اسرائیل بیچ میں سے ہٹ جائے, یہ 60 سالہ محنت اور سرمایہ سب ضائع جائے گا, اور سب سے بڑا نقصان یہ ہو جائے گا کہ پھر ڈائریکٹ ہو جائیں گے مسیحیت اور اسلام, اور اسلام کے سامنے مسیحیت کی کوئی جان نہیں ہے. چونکہ عقیدتی طور پر اتنا سست مذہب ہے مسیحیت کہ اسلامی منطق کے سامنے اس کی کوئی وجود نہیں ہے, اظہار وجود نہیں ہے اس کا اصل سرے سے کوئی, اور نہ ہی کسی دوسرے شعبے میں. عالمی استکبار, کہ وہ بھی عالمی مسیحیت پر مشتمل ہے زیادہ تر, انہوں نے آ کر اسرائیل کو سیاسی سپورٹ کی, سیاسی سہارا دے کر اسرائیل کی ریاست کو انہوں نے قائم کیا. ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری تھا, استعماری مقاصد. چونکہ جنگ عظیم میں استعمار کی نوعیت بدلی, شکل بدلی. جنگ عظیم دوم سے پہلے استعماری شکل یہ تھی کہ برطانیہ خود اپنی فوج لے کر چڑھ جاتا تھا اس مستعمرہ کے اندر دور دراز تک, خواہ وہ افریقہ ہو, ہندوستان ہو, یا ایشیا ہو, مثلا امریکہ ہو, خود اپنی فوج لے کر چلا جاتا تھا, آسٹریلیا پر قبضہ کر لیا جو کوسوں دور ہے ان سے, یعنی ہزاروں کلومیٹر دور ہے, کینیڈا جو ہزاروں کلومیٹر ان سے دور ہے وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا, افریقہ کے ممالک مثلا جو ہزاروں کلومیٹر ان سے دور ہے وہاں اپنی فوجیں لے گئے, انڈیا پر قبضہ, ہندوستان پر اس بڑے صغیر پر قبضہ کر لیا, عرب ملکوں پر انہوں نے استعماری قبضہ رکھا. یہ قبضے رکھنا جنگ عظیم میں دوم تک ان کے لیے کسی حد تک ممکن تھا, لیکن جنگ عظیم کے بعد جو عملی نقشہ بنا, جو صورتحال بنی سیاسی دنیا کی, قدیم استعماری نظام باقی رکھنا محال ہو گیا تھا, یعنی اب ممکن نہیں تھا. لہذا یہ جو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے برطانیہ کو نکالا ہندوستان سے, نہ, برطانیہ نکلا ہے خود, وہ چونکہ اب وہ رہ نہیں سکتا تھا اس میں, اس نے ایک صلہ دیا مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کو بھی کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو, جرمنی کے خلاف ہمارا ساتھ لڑو, کہ دونوں لڑے. برطانوی فوج میں دونوں ہندو بھی شامل تھے, سکھ بھی شامل تھے, مسلمان بھی شامل تھے, اور جا کر لڑے اور سخت جانفشانی کے ساتھ لڑے, اور یہ وعدہ تھا ان کا کہ اگر تم جنگ عظیم میں برطانیہ کا ساتھ دو ہندوستان, تو اس کے جواب میں ہندوستان سے برطانیہ چلا جائے گا. خوب یہ خوش ہوئے کہ شاید یہ معاملہ ہوا ہے, حالانکہ اگر مسلمان نہ بھی ساتھ دیتے تو جنگ عظیم کے بعد انڈیا انگریزوں کا رہنا وہاں ممکن ہی نہیں تھا. لہذا انہیں ساری زمینیں خالی کرنا پڑی, لہذا استعماری شکل بدلی کہ ان کو خود اپنی فوج اور انتظامیہ اٹھا کر ساتھ لے جانا پڑی, لیکن نظام ایسا اس کی جگہ پر ہونی چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ خود تو چلے جائیں لیکن ثروت, سرمایہ, قوم اور سب کچھ ان کے اختیار میں رہے. اس کے لیے انہیں ہر علاقے کے لیے ایک الگ منصوبہ بنانا پڑا, یعنی اپنی فوجی موجودگی کا جانشین قائم مقام انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں ڈھونڈی. مثلا برے صغیر کے لیے ایک الگ جانشین ڈھونڈا انہوں نے, سسٹم مثلا ایک بنا دیا کہ وہ ان کی موجودگی کا نعم البدل تھا. مثلا پاکستان خصوصاً آپ دیکھیں پاکستان کا جو نظام ہے بیوروکریسی کا یا تعلیمی نظام یا فوجی نظام یا حکومتی نظام یا ڈانچا, یہ استعماری نظام کا نعم البدل ہے. انگریز جب خود تھے پاکستانی علاقے میں موجود, یعنی جو موجودہ پاکستان ہے جب انگریز اس پر حاکم تھے, تو اتنا فائدہ انگریزوں کو اس وقت نہیں تھا جتنا آج چلے جانے کے بعد ان کو ہو رہا ہے. اتنی اطاعت ان کی اس وقت نہیں ہوتی تھی جتنی آج ان کی اطاعت ہو رہی ہے, وہ اس وجہ سے کہ ایک نعم البدل اپنا بنا کر وہاں سے چلے گئے ہیں. اسی طرح ہر علاقے کے لیے ایک نعم البدل تھا. مشرق وسطی کے لیے نعم البدل ان کے لیے یہود کی بستی تھی, یہود کی ریاست تھی. ایک تو وہی کہ اپنے ملکوں کو امن میں رکھنا اور یہ نجاست اپنے ملکوں سے نکال کر عالم اسلام میں داخل کرنا, اور دوسرا یہ کہ یہود کے ذریعے سے وہی استعماری اور استکباری مقاصد اپنے حاصل کرنا. مسلسل وہ باپ دیکھیں جب سے یہود وجود میں آئے ہیں یہود کو کچھ حاصل نہیں ہوا. اگر آپ یہود کا اقتصادی جائزہ لیں اسرائیل کا, اسرائیل کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ایسی مدد نہیں کرتے جس سے اسرائیل مستغنی مملکت بن جائے, ایک مستقل مملکت بن جائے, یورپ کی اور امریکہ کی محتاج نہ رہے, ایک ایسی انڈسٹری اس کو دے دیں یا کوئی ایسا سسٹم اس کو دے دیں. بالآخر جس طرح مثلا انڈیا کی مدد کر رہے ہیں, جس طرح انڈیا کی مدد کرتے ہیں اس طرح اسرائیل کی مدد نہیں کرتے. اسرائیل کی مدد ایسے کرتے ہیں جیسے پاکستان کی کرتے ہیں, یعنی ایک پہیا دیتے ہیں دوسرا پہیا اپنے اختیار میں رکھتے ہیں کہ اس ایک سے کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر بھی ہم سے ہمارا محتاج رہے گا. پاکستان کی امداد ہر شعبے میں ایسے ہوتی ہے, یعنی اگر کوئی پاکستان کو یہ مچھر مارنے کی دوائی بھی دیتے ہیں تو ساتھ پمپ نہیں دیتے اس کا, کیونکہ اتنا مچھر مارنے میں بھی مستقل نہ ہو, یہ کسی شعبے میں مستقل نہ ہو. یہ ان کی طریقہ ہے ان کا کہ امداد ایسی کرو کہ استقلال حاصل نہ ہو. مثلا جہاز بیچتے ہیں پرزے نہیں دیتے ان کو, ٹیکنالوجی نہیں دیتے ان کو, معاہدہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جہاز اگر خراب ہو گیا تو یہ ہمارے اس پورٹ پر منتقل ہوگا وہاں ٹھیک کریں گے اس کو. مثلا اگر F-16 خراب ہو جاتا ہے تو امریکہ جائے گا وہاں ٹھیک کریں گے اس کے مکینک, یہاں پاکستان میں ٹھیک بھی نہیں ہوگا, یہ اس طرح کا معاہدہ کریں گے. یہ وہ عیناً اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں. ورنہ جتنی مدد اسرائیل کو اول سے آج تک دے رہے ہیں تو اسرائیل تو اقتصادی لحاظ سے ایک بہت بڑی قدرت ہو جاتا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہینہ اگر اسرائیل کی مدد رک جائے یورپ اور امریکہ کی طرف سے, اسرائیل دیوالیہ مملکت ہے, فیل مملکت ہے اسرائیل. عالمی بینک کے جو اعداد و شمار ہیں جس میں انہوں نے دیوالیہ ممالک ناکام ریاستیں جو انہوں نے لکھی ہیں, اس میں اسرائیل کا نمبر بہت پیچھے اس تہہ میں ہے, شاید پاکستان سے بھی پیچھے ہے دیوالیہ ممالک میں سے, یعنی ناکام ریاستوں میں سے اسرائیل بہت سارے اسلامی ممالک سے پیچھے ہے, ناکام ترین ریاست ہے انتظامی امور میں, اقتصادی حوالے سے سیاسی حوالے سے ناکام ترین ریاست شمار کیا گیا. خود اپنی طرف سے جو انہوں نے محاسبات کیے جو معیارات رکھے ہیں ان معیارات کے مطابق اسرائیل ایک ناکام ریاست ہے. ظاہر سی بات ہے, یعنی ناکام ریاست یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے دو دن بھی نہ چل سکے, اس مفلوق الحال خاندان کی طرح کہ جو صرف خمس پہ چل رہا ہوتا ہے, اگر ایک دن خمس اس کو نہ دیں وہ آکسیجن بھی خمس میں لیتا ہے, اپنی آکسیجن بھی نہ ہو جس کی, اس حد تک دیوالیہ ہو جائے. بس اس کو اس اتنا دیتے ہیں کہ وہ جس طرح شکاری کتا یا ایک نگہبان کتا ہوتا ہے, نگہبان کتے کو اگر نہ دیں کھانا مدد نہ پہنچائیں تو وہ نگہبانی نہیں دے سکتا, اور آپ دیکھیں کہ اس کو اچھی خوراک دی جاتی ہے نگہبان کتے کو, چونکہ جب اچھی خوراک دیں گے تو اچھی نگہبانی کرے گا, بھونکے گا کچھ کھائے گا تو بھونکے گا, ورنہ جب کچھ کھائے نہیں تو اس کی بھونک بھی نہیں نکلے گی. بھوکا کتا آپ دیکھیں کہ بھونک بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے, وہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان کو بھونکے, کون سی کتیا ہے نا ایک محاورہ, پاگل کتیا آسمان کو بھونکے, وہ پاگل کتیا آسمان کو بھونکتی ہے لیکن نگہبان کتا آسمان کو نہیں بھونکتا, وہ دیکھتا ہے کہ دشمن کو بھونکنا ہے یا مخالف کو بھونکنا ہے یا حملہ بھی اگر کرنا ہے, اتنی خوراک کتے کو دیتے ہیں کہ حملہ کر سکے لیکن اتنی خوراک نہیں دیتے اس کو کہ مالک کی جگہ آ بیٹھے. اسرائیل کی مدد اتنی کریں گے کہ اسرائیل فقط مسلمانوں کے لیے مشکل بنا رہے لیکن کبھی مستقل ریاست نہ بن سکے کہ خود مسیحیت کے لیے مشکل بن جائے. ایسے نہیں ہو سکے ایک دن کھڑا ہو جائے ان کے مقابلے میں کہ تم کون ہو. اسرائیل آج مثلا یورپ کو پشت کر دے, آج امریکہ کو پشت کر دے, سو ممکن نہیں ہے. یورپ امریکہ اگر اس سے ہاتھ اٹھا لیں تو ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے سونگنے کے لیے. آتا یہ خود ان کے اپنے اعداد و رسوم اعداد و شمار ہیں جو اسرائیل کے بارے میں موجود ہیں, نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اول سال میں اسی سال کے اوائل میں انہوں نے ناکام ریاستوں کی جو فہرست جاری کی تقریباً 150 ممالک کی, اس میں اسرائیل کا مقام کہاں پر ہے. پس مسیحیت کا اسرائیل کی پشتیبانی کرنا نہ ہمدردی کی بنیاد پر ہے اور نہ کسی اور بنیاد پر ہے, بلکہ اسرائیل دشمنی کے یہود دشمنی کی بنیاد پر ہے. یعنی یہود کو آ کر اس اسلام دشمنی اور یہود دشمنی دونوں کی بنیاد پر ہے. اسلام کے وسط میں قلب میں آ کر یہودی ریاست قائم کر دینا تاکہ یہود و مسلمان ہمیشہ, چونکہ انہیں اول سے پتا تھا کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ یہ کبھی آرام اور امن حاصل نہیں ہوگا, ممکن نہیں ہے. ان کی نسلیں آخر تک لڑتی رہیں گی آخر میں, حتیٰ اگر ان کے عاقل بالغ ختم بھی ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو ان کے شیرخوار آپس میں لڑتے رہیں گے, ان کے نوزاد آپس میں لڑتے رہیں گے. ممکن نہیں ہے فلسطینی اور اسرائیلی ایک جگہ جم ہو بیٹھیں یا مسلمان اور یہود ایک جگہ جم ہو بیٹھیں. اسی لیے انہوں نے ان کو یہ موجودہ نظام بنایا ہے کہ یہ نبرد ہمیشہ کے لیے رہے اور مسیح محفوظ رہے. اور آپ توجہ کر لیں کہ 60 سال سے مسیحیت محفوظ ہے, 60 سال سے مسیحیت کا ایک قطرہ خون نہیں ٹپکا. اگر خون ٹپکا ہے تو مسلمان کا یہود کے ہاتھوں, اور مقابل میں یہود محفوظ ہیں چونکہ انہوں نے سرپرستی کی ان کی. مسلمان نہ تھا ایک قطرہ خون بھی نہیں گرا سکے تھے آج تک, ایک آنسو نہیں نکال سکے تھے کسی سیونسٹ کی آنکھوں سے. حزب اللہ کا کارنامہ انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا کہ کیا ہوا. تو پس یہ مان لے آپ کے میڈیا نے جو سپر مین اسرائیل کا بنایا ہوا ہے, اسرائیل وہ نہیں ہے. اسرائیل کے بارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم صرف میڈیا سے نہ سنیں, کچھ ان لوگوں سے بھی سنیں جو نزدیک سے لمس کر رہے ہیں وجود اسرائیل کو. رہبر مقاومت سید مجاہد سید نصر اللہ حفظہ اللہ, یہ ان کا جملہ جو بار بار ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں ایران ٹی وی پر, یہ جملہ کہ ان اسرائیل اوہن من بیت العنکبوت, یہ رہبر مقاومت کا جملہ بار بار آپ نے سنا ہے, اب تو عام ہو گیا ہے, ہر چینل دے رہا ہے اس کو. ان اسرائیل اوہن من بیت العنکبوت, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی دور بیٹھا ہوا آدمی نہیں کہہ رہا جس کا اسرائیل سے کوسوں فاصلہ, یا اسرائیل کو واسطہ ہی نہیں ہے, یا اسرائیل کی جان پہچان نہیں رکھتا, یا اسرائیل کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے, یا اسرائیل کو جس نے میڈیا سے سنا ہوا ہے. سید نصر اللہ رہبر مقاومت نے اسرائیل کو میڈیا سے نہیں سنا ہوا, اسرائیل کو اندر جا کر لمس کیا ہے, اسرائیل کو جا کر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے, اسرائیل کی کلائی مروڑی ہے اور اسرائیل کے رگ حیات پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا ہے کہ اس کا وجود کیسا ہے. سید مقاومت کو معلوم ہوا کہ یہ اوہن من بیت العنکبوت, بیت العنکبوت سے زیادہ سوستا یہ. یعنی یہ میڈیا کا بنایا ہوا سپر مین ہے, اگر کیمرے کی آنکھ سے اور فلمی داستان سے باہر آئے تو آپ دیکھیں کہ عنکبوت پھر مضبوط جالا ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ سست ہے. لہذا آپ دیکھیں جو ہی جنگ شروع ہوئی لیزر گائیڈڈ بم امریکہ سے آنا شروع ہو گئے, برطانیہ سے آنا شروع ہو گئے, اور وہ 500 پاؤنڈ ٹن کے مثلا بم جو ہیں وہ ان کو اسرائیل کو پہنچانا شروع کر دیے, دھڑا دھڑ مدد پہنچانا. اب اگر اسرائیل اتنی ناقابل تسخیر, جس طرح کہتے ہیں کہ اسرائیل اسلحے کا ڈپو ہے فلاں ہیں, تو یہ لیزر گائیڈڈ پہلے وہاں ہونے چاہیے تھے, موجود ہونے چاہیے تھے, پیٹریاٹ سسٹم وہاں پہلے موجود ہونا چاہیے تھا. یہ سارا جس طرح میڈیا نے جو اسرائیل بنایا ہوا تھا ناقابل تسخیر, اس اسرائیل میں تو اصل مکھی بھی نہیں گھس سکتی, اس میں تو پرندہ بھی نہیں گھس سکتا. کاتیوشا, جس کو فارسی تلفظ میں کاتیوشا کہتے ہیں, کٹوشیا میزائل جو وہ گاڑی کے اوپر رکھ کر, کئی اس کے اوپر لانچر گاڑی کے اوپر رکھا ہوتا ہے جس میں تقریباً 36-30 میزائل لگے ہوتے ہیں اور پھر فائر ہوتے ہیں گاڑی کے اوپر سے, تصویر دیکھی ہوگی آپ نے. یہ میزائل ہے اسرائیل مارتا, حزب اللہ والے یہ میزائل مار رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. ان میزائلوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کے پاس کوئی نظام نہیں ہے, کٹوشیا میزائل روکنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. یہ میزائل آج آپ دیکھیں سارے گھروں کے پاس ہے پوری دنیا میں. یہ آج شاید بعض خاندانوں نے خود گھروں میں خرید کے رکھے ہوئے ہیں. قبائلی علاقوں میں جا کر دیکھیں یہ میزائل لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ میزائل اسرائیل ناقابل تسخیر پاور کٹوشیا میزائل نہیں روک رہا اور اس سے افراتفری مچی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ کیوں رہبر مقاومت نے فرمایا کہ یہ اوہنو من بیت العنکبوت؟ چونکہ مار کے دیکھ لیا, لمس کر کے دیکھ لیا کہ بابا یہ نہیں ہے وہ جو آپ سمجھ رہے ہو. خب یہ اسرائیل ہے. پس اسرائیل میڈیا نے جو پیش کیا وہ نہیں ہے. اسرائیل ایک پیش مارگ ہے استکبار کا. اسرائیل پیش مارگ ہے سرمایہ دار دنیا کا. سرمایہ داروں کو محفوظ رہنے کے لیے بحران کسی اور خطے میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ کسی بھی خطے کا بحران سب سے پہلا نقصان سرمایہ دار دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے, سرمایہ داری کو. لہذا سرمایہ دار حاضر نہیں ہوتا کہ اس کی قلم رو میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے. سرمایہ داری ایک, استکباریت دو, مسیحیت تین, اور یورپی قومیت چار. ان چار چیزوں کا پیش مرگ اسرائیل ہے. اسرائیل در حقیقت وہ کتا ہے نگہبان جو ان چاروں نے مل کر پال کے اس کو روزانہ کھانا دیتے ہیں کہ وہ بھونکتا رہے, لڑتا رہے, کاٹتا رہے, تاکہ مسلمان ان چاروں تک نہ پہنچ سکے. مسلمان سرمایہ داری نظام کے لیے خطرہ نہ بنے, امپیریالزم کے لیے خطرہ نہ بنے, اور یورپی قوم کے لیے خطرہ نہ بنے, اور مسیحیت کے لیے خطرہ نہ بنے, یورپی کلچر کے لیے خطرہ نہ بنے, اور اسی اسرائیل کے ساتھ الجھا رہے. اس کی تقویت اس وجہ سے کی انہوں نے. حزب اللہ بھی پیش مار گئے. حزب اللہ بھی اپنی جنگ نہیں لڑ رہی. حزب اللہ بھی پیش مار گیا, لیکن کس کی پیش مار؟ برعکس ہے, حزب اللہ کو کسی نے بنایا نہیں. یعنی یوں نہیں کہ کوئی گیا اور جا اسرائیل کی طرح, جس طرح اسرائیلی ریاست اس خطے میں قائم کی گئی ان چار عناصر نے مل کر, اسی طرح کسی نے جا کر حزب اللہ بھی وہاں پر قائم کی, تاسیس کی. نہ, حزب اللہ کی تاسیس میں فقط ایک عنصر کار فرما تھا اور وہ تھا خط امام, فکر امام راحل, راہ امام راحل. اس کے سوا کوئی عنصر دخیل نہیں ہے حزب اللہ کے پیچھے. نہ کوئی حکومتی عنصر دخیل ہے, نہ کوئی سرمایہ داری عنصر دخیل ہے, نہ کچھ. فقط ایک نظریاتی عنصر دخیل ہے اور وہ ہے راہ امام. راہ امام بھی کیا راہ ہے؟ راہ امام یا فکر امام جس کا محور یہ ہے عزت و افتخار و سرفرازی امت اسلامی. امام خمینی امام عزت آور اسلام ہے. جان اسلام کے لیے عزت کا امام ہے یہ. یعنی اس امام کو دنیا اسلام کے لیے آلو پیاز نہیں چاہیے, اس امام کو دنیا جہان اسلام کے لیے عزت و فخر و سرفرازی چاہیے. یہ وہ امام تھا جس نے, یہ وہ راہبر تھا کہ جس نے آرزو کی تھی کہ ایک دن مسلمانوں کو میں عزت کے ساتھ دیکھوں, اس ذلت سے نکال کے دیکھوں, اور دیکھا اپنی زندگی میں اس نے اس اوج سرفرازی پہ پہنچا کے دیکھا. اس امام نے, اس امام کے تفکر سے حزب اللہ وجود میں آئی اور پیشمارک گروپ بنا ہے. کس چیز کا پیش مارگ ہے؟ امت اسلامی کا پیش مارگ, نظریہ اسلام کا پیش مارگ, نہ قومیت عربیت کا پیش مارگ. نہ نظریہ اسلام اور امت اسلامی کا پیش مارگ گروہ حزب اللہ ہے. یعنی یہ قربانیاں امت اسلامی کے نام پر پیش کر رہے ہیں, سرفرازی امت اسلامی کے لیے پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے بھی ہیں, ان کے اپنے شعاروں میں لکھا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم فقط, یہ مقاومت کس کے لیے ہے؟ کرامت کے لیے ہے. یہ مقاومت شرف ہے. یعنی شرف کا دفاع کر رہے ہیں, حیثیت کا دفاع کر رہے ہیں, عزت کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سرزمین کے لیے نہیں کر رہے, قوم کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ فقط اسلام و مسلمین کی عزت و سرفرازی کے لیے لڑ رہے ہیں. بس یہ پیشمارگ عزت امت مسلمہ ہے. میڈیا نے اس گروپ کو ٹیررسٹ کے طور پر, میڈیا نے اس گروپ کو ایک ایران نواز گروپ اور فلاں نواز گروپ, بھلے یہ تنہا گروہ ہے جس کو ہم 100% کہہ سکتے ہیں کہ زائدہ فکر امام ہے, فرزند راہ امام ہے, فرزند خط امام ہے, التقاطی گروپ نہیں ہے. تنہا گروپ اس وقت میں پھر عرض کر رہا ہوں پوری تاکید کے ساتھ, یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ فرزند فکر امام کیسے ہوتا ہے, حزب اللہ ہے. آپ کو ایران میں بھی فرزند فکر امام بہت کم ملیں گے, چونکہ یہاں بھی التقاط زیادہ ہے. فکر امام کے ساتھ غیر امام کی فکر بھی دخیل ہے, بلکہ اس وقت برابر ایک کوشش ہو رہی ہے کہ فکر امام کو مخلوط کیا جائے غیر فکر امام میں. یہ خلط کرنے کی زیادہ کوشش ہو رہی ہے, حتی داخل میں بھی کوشش ہو رہی ہے. اور باہر بھی ہو رہی ہے. تنہا جوانوں کا گروہ, تنہا پاکیزہ لوگ جنہیں خدا نے یہ صلاحیت دی کہ خالصتاً خط امام پر رہیں اور خالصتاً جن کا فلسفہ وجودی فقط خط امام ہے وہ حزب اللہ ہے. خط امام یعنی عزت اسلام و عزت مسلمین, یہ گروہ اس فلسفے کے تحت وجود میں آیا ہے. تو ان دونوں کی جنگ اپنی جنگ نہیں ہے, ایک جنگ لڑ رہا ہے بطور پیشمرگ مسیحیت و استکبار اور اس کی پشت پر وہ سارا نظام, اور دوسرا جنگ لڑ رہا ہے بغیر پشتیبان کے. دوسرا جنگ لڑ رہا ہے, ایک پیشمرگ بنا ہے ایک ایسے طبقے کے لیے جو سویا ہوا ہے, ایک خابیدہ امت کی پیشمرگ ہیں, یعنی اس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں جو ابھی جاگے بھی نہیں ہیں, اس کے دفاع کر رہے ہیں جنہیں ہوش بھی نہیں ہے, ان کے لیے اپنی جوانیاں قربان کر رہے ہیں کہ جو ابھی خواب غفلت میں ہیں. فرق کتنا ہے, از کجا تابع کجا, کس کی جنگ کون لڑ رہا ہے اور کون کس کے پیچھے ہے, یہ وہ حقیقت ہے تلخ اس نبرد کے پیچھے کہ حزب اللہ جس کی جنگ لڑ رہی ہے وہ خود گروہ سویا ہوا ہے. امت اسلامی کی جنگ لڑ رہے ہیں, سرفرازی اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں, عزت اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. اسلام کے والی کون ہیں؟ اسلام کے والی امراء اسلامی, حکماء اسلامی, علماء اسلامی, دانشوران اسلامی, خواص اسلامی, عوام اسلامی. وہ باپ دیکھ لیں ان گروہوں میں سے کتنے گروہ اس وقت میدان میں ہیں, کتنی پشتیبانی کر رہے ہیں, کتنی پشتیبانی کر رہے ہیں اس اپنے پیشمرگ کے لیے. ہم یوں نہ کہیں کہ حزب اللہ ایک سرزمین کا دفاع کر رہی ہے یا حزب اللہ مثلا قومیت کا دفاع کر رہی ہے. حزب اللہ لبنان کی جنگ نہیں لڑ رہی, حزب اللہ اسلام کی جنگ میں مشغول ہے, امت مسلمہ کی جنگ میں مشغول ہے. وہ امت جو سوئی ہوئی ہے اس کو اصل ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ارد گرد. بس پہلا نقطہ اس جنگ کے اندر ان فریقین کا تھا کہ ان فریقین کی صحیح ماہیت و نوعیت ہمیں معلوم ہو جائے, کہ میں نے مختصر اشارہ کیا ہے آپ کی خدمت میں. یہاں حزب اللہ نے جو کچھ کیا ہے اس جنگ کے اندر, جیسے میں نے کہا تھا بے نظیر ہے. حزب اللہ ابھی فاتح ہو چکی ہے, یعنی جنگ جیت چکی ہے حزب اللہ. اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہو, خواہ اسرائیل لبنان میں گھس جائے یا نہ گھس سکے, ہر صورت میں حزب اللہ نے اپنی جنگ جیت لی ہے. حزب اللہ نے کیا کیا ہے, توجہ کریں. حزب اللہ نے جو میڈیا نے سپرمین بنایا ہوا تھا اس کے چہرے کی نقاب اتر دی اور ثابت کر دیا کہ یہ بہت سست ترین موجود دنیا کا یہ ہے. شاید یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں, مثلا کمزور ترین حکومتیں اس وقت افغانستان کی ہے, عراق کی ہے اور اس طرح کی کمزور ترین حکومتیں, ان سے بھی زیادہ کمزور حکومت اسرائیل کی حکومت ہے. مگر کوئی آندھی یا ہوا کا جھونکا چلے جو اس کو گرا دے, نہیں چل رہا. بیدار کیا عالم اسلام کو, حزب اللہ نے اپنا کام کر دیا, حزب اللہ نے جو قدم اٹھانا تھا اٹھا دیا. اب امت مسلمہ کی باری ہے, اب طبقات دیگر و علماء اسلام کی باری ہے. اسرائیل نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک نقطہ کہ اس وقت ایک خیانتکار مثلث وجود میں آئی ہے. ویسے تو پوری عرب دنیا حزب اللہ سے خوش نہیں ہے, حکمران امتیں نہ حکمران حکومتیں, وہ خصوصاً ایک مثلث شوم خائن وجود میں آئی ہے اس وقت, سعودی عرب, اردن اور مصر, کہ ہمیشہ سے یہود کے ساتھ ساز باز میں یہ پیش قدم رہے ہیں. ہر خیانت عالم اسلام کے ساتھ میں یہ تین پیش قدم رہے ہیں, تین صفحے اول میں رہے ہیں. ظاہری چہرہ انہوں نے اپنا بہت اچھا بنایا ہوا ہے سیاسی ساکھ, لیکن اندر سے بہت مکرو چہرہ ہے ان کا, بہت ہی مکرو چہرہ. کیوں حزب اللہ کے کا کینہ ان کے دلوں میں موجود ہے؟ مثلا مصر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ حزب اللہ نے اسرائیل کو وہ زیک پہنچائی ہے, کہ ابھی اشارہ ہوگا حزب اللہ نے کیا کیا اسرائیل کے ساتھ. فقط یوں نہیں کہ چاند میزائل مارے, حزب اللہ نے جو چیز تباہ کی 60 سال میں عرب یا عالم اسلام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس کو ڈھا سکتے ہیں. حزب اللہ کے جوانوں نے جا کر مسمار کر دیا اس کو. اس لیے میں نے کہا کہ حزب اللہ کامیاب ہو چکی ہے، حزب اللہ فاتح ہے، اب اسرائیل گھسے اندر یا نہ گھسے، حزب اللہ نے جو کرنا تھا کر دیا، دنیا کو دیر سے ممکن ہے سمجھ میں آئے، لیکن یہ کام ہو گیا ہے۔ حزب اللہ نے پورے جہان عرب کی تحقیر کی ہے، توجہ فرمائیں، اسلام کی عظمت کی جنگ ہے لیکن عربوں کی تحقیر کی جنگ ہے، لیکن حزب اللہ نے تحقیر کیا ہے سب کو، احساس حقارت ایجاد کیا ہے ان سب کے اندر، خصوصاً انہی تین مملکتوں کے اندر، مصر، اردن اور سعودی عرب۔ سعودی عرب جہان عرب کا مالی بڑا قلعہ ہے، اور مصر آبادی کے لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے بہت بڑی مضبوط جہان عرب کا مضبوط قلعہ ہے، اور اردن ایک دلال ہے، اس عبداللہ کے باپ حسین کو امام نے اس کا نام رکھا ہوا تھا، حسین دورِ گر، حسین دورِ گر یعنی حسین چھابڑی والا، یہ چھابڑی والے ہوتے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں گلیوں میں آوازیں لگاتے ہیں، اگر اس کا آزاد ترجمہ کریں، شاہ حسین، امام نے اس کا نام رکھا ہوا تھا حسین دورِ گر، کیونکہ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی خیانت میں مشغول رہتا تھا، آج اس ملک میں کاجو، اس ملک میں کاجو، کالو سیاست میں، امام نے اس کا نام رکھا تھا حسین چھابڑی والا، اور یہ چھابڑی والے نے وہ خیانتیں کی بے نظیر تاریخ میں۔ اب یہ دلال ہے، اصل مادرزاد دلال ہے، یہ پدرزاد دلال ہے، یہ عبداللہ، ملک عبداللہ اردن کا، اس کا بائی در حقیقت طلال، شہزادہ طلال وہ تھا نائب جانشین، آخری رات مرنے سے پہلے اس کا مردہ اٹھا کر لائے اردن میں، وہ مرنے والا تھا امریکہ میں، اسی کوما کی حالت سے اس کو نکال کر لائے اردن میں، لا کر اس نے وصیت تبدیل کی اور اپنے بھائی کے بجائے اپنے بیٹے کو اس نے بنایا۔ یہ دلال ابھی اس خیانت کے اندر شریک ہے۔ جمال عبد الناصر نے جنگ لڑی اسرائیل کے خلاف، دو جنگیں انہوں نے مل کے لڑی عربوں نے، پھر اکا دکا بھی ان کی کاروائیاں آپس میں ہوتی رہیں، 6 عرب ملک فرنٹ لائن میں لڑ رہے تھے اور پوری عرب دنیا ان کے پیچھے، اور ایک لحاظ سے کہ بہت سارے اسلامی ممالک بھی ان کے پیچھے تھے۔ جنگ لڑی انہوں نے، 6 دن کے اندر اندر آدھا عرب علاقہ اسرائیل کو دے بیٹھے، یعنی فلسطین جتنا ہی علاقہ دوسرا اور اسرائیل نے 6 ملکوں سے قبضے میں کر لیا، سہارا سینا اس نے قبضے میں کر لیا، جولان اس نے قبضے میں کر لیا، لبنان قبضے میں کر لیا، اردن کا ایک بڑا حصہ اس نے قبضے میں کر لیا اس جنگ کے دوران۔ اس وقت اسرائیل اتنا مضبوط بھی نہیں تھا جتنی یہ مضبوط تھے۔ جمال عبد الناصر نے ہیرو بننا چاہا، قومی ہیرو، اور اس نے کہا کہ اس کے ہاتھوں سے اسرائیل کو شکست ہوگی لہذا بہت بڑا ہیرو بنے گا، پھر اس کے بعد انہوں نے جمال عبد الناصر، اس کو عزیمت ہوئی، شکست ہوئی عرب دنیا کو، پھر اس کے بعد انہوں نے یاسر عرفات عرب ہیرو بنانا چاہا، خوب جو کچھ ہوا انجام آپ کے سامنے ہے۔ حزب اللہ دیکھیں آپ، ایک طرف پوری عرب دنیا اور حکمران اور حکومتیں اپنی تمام تر ثروت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ لڑے، جب اسرائیل بہت ضعیف تھا، حزب اللہ نہ حکومت ہے نہ اس کی پشت پہ کوئی حکومت ہے، ایک گروہ ہے، چند ہزار افراد کا ایک گروہ ہے، سارے شیعہ بھی لبنان کے حزب اللہ میں نہیں ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ کی کئی گروہ ہیں، کئی شیعہ دھڑے وہاں لبنان میں موجود ہیں، بعض حزب اللہ کے ساتھ سرے سے موافق نہیں ہیں اصلا، بعض شاید خاموش ہیں، بہت سارے گروہ ہیں لبنان کے اندر، آپ جو سمجھ لیں جیسے پاکستان میں ہے اس وقت، جتنی ٹکڑیاں پاکستان میں ہیں اتنی ہی تقریباً لگ بھگ وہاں بھی ہیں، ان میں سے ایک حزب اللہ ہے، ایک گروہ حزب اللہ ہے، ایک گروہ حزب اللہ کہ پورا تشیع بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، تسنن نہیں ہے، پورا لبنان اس کے ساتھ نہیں ہے، حتی یہ گروہ چند ہزار نفر کا اٹھ کر نہ صرف اسرائیل کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیتا، کئی لحاظ سے تحقیر کی اسرائیل کی بھی حزب اللہ نے، لیکن سب سے بڑی تحقیر عربوں کی عرب ہیرو کی کہ وہ جو تم سب مل کر نہیں کر سکے، عرب کیا کرتے تھے، نہ صرف اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتے تھے، اسرائیل کو اپنے علاقوں میں گھسنے سے نہیں روک سکتے تھے، اپنے علاقوں میں گھستا تھا تو ان کی مقاومت نہیں تھی ان کے اندر۔ خوب آج حزب اللہ اسی عرب دنیا سے گروہ اٹھا جوانوں کا، اور اسرائیل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ایک گاؤں پہ قبضہ کر لے نہیں کر سکتا، ایک ٹیلا قبضے بھی نہیں آ سکتا اس کے، وہ یہ تحقیر ہے جہان عرب کی، یہ تحقیر ہے ان بڑے بڑے ناموں کی، یہ تحقیر ہے ان بڑے بڑے سلسلوں کی. دنیا پوچھتی ہے، عرب ذہنوں میں سوال ہے، عرب عوام کے ذہنوں میں سوال ہے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، سارے اختیارات، سارے وسائل تمہارے پاس ہے، ثروت ساری تمہارے پاس ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک گاؤں قبضے میں نہیں آ رہا، پوری طاقت اسرائیل اور پورا یورپ امریکہ جس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ماڈرن سپر ماڈرن اسلحہ، بعض ماہرین کے مطابق اس وقت اسرائیل جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس سے زیادہ ماڈرن اسلحہ دنیا میں نہیں ہے موجود، مبالغہ نہیں ہے، واقعیت ہے، یہ اس سے بڑا سپر اسلحہ نہیں ہے، اصلا بنایا ہی نہیں گیا دنیا میں، آخری جو اسلحے کا ماڈل ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن نہیں گزرے، قبضے میں نہیں کر سکتے. وہ ٹینک ان کے سپر ماڈرن ٹینک، وہ لاشیں اٹھانے کے لیے، تصویریں دیکھی ہوں گی اخباروں میں آپ نے، آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، واپس لاشیں ان کے اوپر رکھی ہوئی واپس جا رہے ہوتے ہیں، لاش ایمبولینس کا کام کر رہے ہیں، سپر ماڈرن ٹینک ان کی، ان کا فوج کا جو سب سے زیادہ کمانڈو دستہ تھا، ان کی فوج کا عالی ترین دستہ، جس طرح امریکہ کی ڈیلٹا فورس ہے، بہت ہی اعلیٰ ترین زبدہ فورس جس کو کہتے ہیں وہ ایلیٹ فورس، اس طرح امریکہ کی ایلیٹ فورس اس وقت بنت جبیل کو قبضہ کرنے کے لیے مشغول ہے کہ ابھی تک اس کے 20 کے قریب لوگ اور ایک کمانڈر مارا جا چکا ہے اس کا، اور بنت جبیل ان کے قبضے میں نہیں آئے. یہ تحقیر ہے دنیا عرب کی، عرب حکمرانوں کی. یہ مثلث شوم کیوں حزب اللہ کی نفرت ہے، آپ دیکھیں پستی گھٹیا پان ان کا دیکھیں، کہ جب ایک آدمی شجاع دلیر، مثلا پہلے ایک آدمی میدان میں جائے اس کو شکست ہو جائے، اسی کے گروپ کا دوسرا جائے وہ جا کر غلبہ پالے، تو یہ شخص جو شکست کھایا ہے اس کے دل میں اس کا کینہ بڑھ جاتا ہے، یہ بہت پست انسان ہے، یہ بہت گھٹیا، اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر دکھلایا، لیکن جب پست ہو جاتا ہے انسان تو اپنے ہی ہیرو کا غضب کینہ اس کے دل میں آ جاتا ہے. عیناً وہی ماجرا جو علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. علی علیہ السلام جاتے مشرکین کے مقابلے میں، مشرک اس وجہ سے کینہ دل میں رکھتے کہ ان کے بندے مارے ہیں، اور مسلمان اس وجہ سے کینہ دل میں رکھتے کہ ہمیں شکست ہوئی، خیبر امیر المومنین نے اکھاڑا، دشمن بھی کینہ توز بن گیا، یہود بھی، مسلمان بھی کینہ توز بن گیا. کیوں؟ اس کو کیا کینہ، اس کو پستی اور گھٹیا پن کا کینہ تھا کہ وہ قلعہ جو ہم نہیں مسمار کر سکے ان کے نام کیسے آ گیا. یہ تحقیر ہوئی تھی ان کی، واقعاً امیر المومنین نے در خیبر اکھاڑ گئے، اتنی یہود کی تحقیر نہیں کی تھی جتنی اس جماعت کی تحقیر کی تھی، اور اس جماعت نے وہ کینہ دل میں رکھا اور پھر نکالا وہ کینہ، خیانت اولاد علی کے ساتھ کرتے رہے. لہذا حزب اللہ کا کینہ عربوں کے دل میں اس وجہ سے ہے، تحقیر کی انہوں نے جہان عرب کی. نقطۂ دیگر جو اس ایک پہلو اور اس مقاومت کے اندر موجود ہے وہ یہ، جہان اسلام سے مراد یعنی امت مسلمہ، حکمرانوں کو چھوڑ کر اور بعض دیگر چہرے چھوڑ کر جن کا میں ابھی ذکر کروں گا، امت مسلمہ کو مدت سے ایک خلا کا احساس تھا، قدیم سے ایک خلا کا احساس تھا امت مسلمہ کے اندر، اور وہ احساس جا بجا اظہار ہوتا رہا، اور اس احساس کو دشمن نے مسلمانوں سے پہلے، یہ مسلمان راہبروں سے پہلے، دشمن نے اس احساس کو پڑھ لیا اور پڑھ کر اس احساس کے مطابق عکس العمل ظاہر کیا. وہ احساس کیا تھا؟ وہ احساس یہ تھا، دیکھیں بسا اوقات ایک شخص مریض ہو جاتا ہے، اس مریض کو کہتے ہیں، آج کل چونکہ طبی دنیا میں، میڈیکل میں کافی ترقی ہوئی ہے، کہتے ہیں کسی خاص دوا کی ضرورت ہوتی ہے، کسی خاص انجیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے وہ مریض. وہ مریض جو کسی خاص انجیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے، جس میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے تو ان کے پاس تو وہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ تھی نادر دوا کی تلاش میں ہے، وہ دوا کسی ایک آدھ فیکٹری یا کسی ایک آدھ سٹور میں ملتی ہے، ہر جگہ نہیں ملتی، لیکن ہر سٹور پہ جانا پڑتا ہے، چونکہ معلوم تو نہیں ہے کہاں ہے، جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایڈریس بھی نہیں دیتا کہ یہ کہاں ملے گی بلکہ متبادل پیش کرتا ہے. یہاں ایران میں یہ زیادہ رائج ہے کہ آپ نسخہ لے کر جائیں اپنی مطلوبہ دوا ان سے مانگیں, ان کے پاس نہیں ہوگی کہیں گے مشابہ اشرداری کہ اس کا مشابہ موجود متبادل موجود ہے. خوب آپ پوری دنیا میں گھوم لیں, اگر مریض کو ایک خاص انجیکشن کی ضرورت ہو جس سے وہ بہبود پیدا کر سکتا ہو, صحت یاب ہو سکتا ہو, اس کو نہیں بتاتے کہ یہ انجیکشن کہاں ملے گا, رہنمائی نہیں کرتے بلکہ اس کو متبادل دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور سادہ لو مریض بس اوقات متبادل پہ خوش بھی ہو جاتا ہے, اس کو کبھی کانے کرتے ہیں دیکھو فارمولا ایک ہے, دیکھو قیمت ایک ہے, کمپنی ایک ہے, رنگ ایک ہے, شکل ایک ہے, فلاں ایک ہے, دو نمبر دوا اس کو متبادل کے طور پر دے کے ترخوا دیتے ہیں. خوب یہ روزمرہ یہ کام ہوتا ہے, اگر آپ تجربہ شاید آپ کا بھی شخصی تجربہ ہوگا, دوسروں کو دیکھا ہوگا. امت مسلمہ ایک نحیف اور بیمار وجود ہے, مدتوں سے بیمار. اس بیمار کو ایک تقویتی غذا کی ضرورت تھی, ایک خاص انجیکشن کی ضرورت تھی, اس کو ایک خاص وجود کی ضرورت تھی. اور مدت سے دنیا اسلام اس کی تلاش میں تھی لیکن لاشعوری طور پر, شعور نہیں تھا امت مسلمہ میں. اگر شعور ہوتا تو شاید کب کی یہ دوا اور یہ نسخہ اس کو مل گیا ہوتا. لاشعوری طور پر اس کا احساس ان کے وجود میں پیدا ہوا اور یہ اس احساس نے ان کو اٹھایا اور یہ گھومے ساری دنیا میں, جہاں بھی گئے ہر ایک جگہ پر گئے, مدرسوں میں گئے, حوضوں میں گئے, یونیورسٹیوں میں گئے, پڑھے لکھے لوگوں کے پاس گئے, میڈیا میں گئے, دانشوروں کے پاس گئے, مذہبیوں کے پاس گئے, علماء کے پاس گئے, شخصیتوں کے پاس گئے, اجتماعی لوگوں کے پاس گئے, سیاستدانوں کے پاس گئے, حکومتوں کے پاس گئے. امت مسلمہ نے ہر جگہ رجوع کیا, ہر جگہ جا کر دستک دی کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن اسے متبادل پر تانے کر دیا گیا. اور امت مسلمہ اس بے شعوری کی وجہ سے, سادہ لوہی کی وجہ سے متبادل پر آج تک تانے رہی ہے. اور متبادل نے نہ صرف اس کو بہبود بخشی ہے بلکہ اس کو مریض تر کر دیا ہے. دشمن نے اس احساس کو پہلے سے پڑھ لیا. وہ کون سی چیز تھی؟ آپ توجہ کریں, مسلمانوں کے ہاں کچھ شخصیات بہت ساری پسندیدہ ہیں. یہ ہوب بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو کون چاہیے تھا, مسلمانوں کو کس سے محبت تھی, کیا خلا محسوس مار رہے تھے مسلمان. ان رجحانات سے پتہ چلتا ہے کہ کیا خلا تھا مسلمانوں کے اندر اور کس کی جستجو میں تھے. ہر علاقے کے اندر ایک خاص شخصیت ہیرو کے طور پر لوگ مسلمان اس کو پرستش کی حد تک اس کو پوجتے ہیں. مثلا ہندوستان میں ہم دیکھیں ٹیپو سلطان, سراج الدولہ, یہ وہ شخصیات ہیں جو دوسرے لوگوں سے بالکل نوابوں سے اور ان سے منفرد ہیں. ٹیپو سلطان ایک مبارز شخصیت کے طور پر, سراج الدولہ ایک مبارز شخصیت کے طور پر. عرب دنیا میں دیکھیں ہم, عرب دنیا میں البتہ نظریاتی فرق ہے, مثلا تشیعوں کا ذرا رجحان نہیں ہے صلاح الدین ایوبی کی طرف ان کے خاص اقدامات کی وجہ سے, لیکن اہل تسنن میں صلاح الدین ایوبی ایک ہیرو ہے. اس کے بجائے عالم تشیعوں میں سیف الدولہ ہے, سیف الدولہ حمدانی. قدس, دو شخصیتوں نے قدس کے بارے میں مسیحیت کو وہ مزہ چکھایا جو آج تک ان کے ذائقے میں موجود ہے, ایک صلاح الدین ایوبی نے اور ایک سیف الدولہ حمدانی نے. سیف الدولہ حمدانی شیعہ تھے, حمدان قبیلے کے, جو معروف قبیلہ ہے تشیعوں میں, بڑی خدمات ہیں اس قبیلے کی. اس میں اس کا یعنی ایک سپوت سیف الدولہ حمدانی, کس قدر ابو نواس اور دوسروں کے شعر دیکھیں سیف الدولہ کے بارے میں, کس قدر سراہا گیا سیف الدولہ کو, عشق کرتے تھے لوگ سیف الدولہ کے ساتھ. کیوں؟ کہ قدس کا مدافع تھا سیف الدولہ. اسی طرح صلاح الدین ایوبی. یہ رجحانات اور یہ احساسات عالم اسلام کے اندر اس قسم کی شخصیات کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کس کی تلاش میں ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ زمانہ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. زمانہ ابراہیم کی تلاش میں ہے, لیکن کون؟ ابراہیم بت شکن. نہ ہر جس نے اپنا نام ابراہیم رکھ دیا. زمانہ براہیم کی تلاش میں تھا. پوچھا, یہ زمانہ تلاش کرتے کرتے, براہیم تلاش کرتے کرتے ہر جگہ گیا, کہ ہمیں ابراہیم چاہیے، لیکن لوگوں نے نہیں بتایا ابراہیم کون ہے اور ابراہیم کہاں ہے، بلکہ متبادل پیش کیا، ابراہیم کی جگہ پر کوئی شخصیت پیش کر دی، ابراہیم کی جگہ پر کوئی خاص فرد پیش کر دیا، ابراہیم کی جگہ پر کوئی عنوان پیش کر دیا، ابراہیم کی جگہ پر کوئی منصب پیش کر دیا کہ اس پہ گزارا کرو، اور وہ ابراہیم سمجھ کر لوگ ان سے منسلک ہو گئے، وہ تو ابراہیم نہیں تھے، متبادل تھے، ابراہیم کی کاذب متبادل صورتیں مسلمانوں کو دی گئیں، اور مسلمان ان کے پیچھے پرچم اٹھا کر دوڑتے رہے، اور انہوں نے نہ فقط کوئی بت نہیں توڑا بلکہ خود بت بن گئے امت مسلمہ کے لیے. زمانہ بت شکن کی تلاش میں تھا، ہاتھ میں مورتیاں آ گئیں. زمانہ جہان اسلام، یہ باور کر لیں، جہان اسلام تلاش میں تھا. کس کی؟ وہی تلاش جو قرآن نے ذکر کی ہے، کہ ایک زمانے میں خود بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ملائے بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر، اور انہوں نے قالت لنبی لہم، اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ آپ پروردگار سے کہیں کہ اجعل لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک جنگی فرماندہ، ایک رہبر مبارز، ایک کمانڈر ہمارے لیے. جالوت کے زمانے میں، جالوت ستمگر ایک طاقت تھی، سپر پاور اس زمانے کی، جس کے ستم سے یہ پس رہے تھے. انہوں نے جا کر اپنے نبی سے، اپنے رہبر پیشوائے مذہبی دینی سے کہا کہ خدا سے کہو کہ ہمارے لیے ایک جنگی فرماندہ، جنگی کمانڈر متعین کرے. اس نبی نے کہا، سمجھایا کہ وہ آ جائے گا، خدا متعین کر دے گا، لیکن مشکل میں تم پڑ جاؤ گے. باہر کہ وہ ایک مفصل ماجرا ہے، اور وہی ہوا جو اس نبی نے انہیں سمجھایا، اور وہ باز نہیں آ رہے تھے کہ شاید خدا جہاد واجب قرار دے اور پھر تم جہاد کے لیے تیار نہیں ہوگے. لیکن یہ احساس بتلاتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی ایک نبی کے ہوتے ہوئے، توجہ فرمائیں، نبی موجود ہے اس ملائے بنی اسرائیل کے اندر، بعد از موسیٰ یہودیت کے اندر نبی موجود ہے، نبی کے ہوتے ہوئے خود نبی سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مبارز کمانڈر ہونا چاہیے، ایک جنگی کمانڈر ہونا چاہیے، ایک فرماندہ ہونا چاہیے، شجاع و دلیر. اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے تالوت کو ان کا رہبر مقرر کر دیا. تالوت رہبر مقرر ہوئے، کچھ لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، یہ تو جوان ہے، یہ تو ناپختہ ہے، یہ تو خام ہے. خداوند نے فرمایا کہ رہبری کی شرائط ہم نے اس میں ایجاد کر دی ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم، وہ شجاعت درونی جسمانی بھی ہم نے دے دی، اور وہ جنگی فنون اور حربے وہ بھی اس کو ہم نے سکھا دیے. لہٰذا یہ مناسب ترین فرماندہ ہے. یہ فرماندہ لے کر ایک اقلیت کو نکلا، اور پھر راستے میں گئے، جا کر ایک قلیل سے گروہ سے ایک بچے نے، جوان جوان فرماندہ ہے، نوجوان سپاہی ہے، داؤد، حضرت داؤد تالوت کی فوج کے اندر ایک نوجوان ہے، اس نوجوان نے جا کر جالوت کا سر قلم کر دیا. خوب یہ جنگ آج نظر آتی ہے، آج نظر آتی ہے یہ جنگ ہمیں، کہ زمانہ اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. اسرائیل جو بت میڈیا نے بنا دیا تھا، ایک ابراہیم چاہیے تھا اس بت کو پاش پاش کرنے کے لیے، اس مورتی کو توڑنے کے لیے. زمانہ جس کی تلاش میں تھا، دشمن نے پہلے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو اس قسم کی ضرورت ہے، اس شخص کی ضرورت ہے، لہذا انہوں نے متبادل اور جعلی فرماندے مقرر کیے. بن لادن سامنے لائے، کبھی فلاں سامنے لائے، کبھی فلاں سامنے لائے، کتنے کمانڈر، کتنے لشکر بنائے لوگوں نے، اور کتنے بڑے مسلم بنے سب. لیکن آپ دیکھیں کن اس کو ایجنسیاں کمانڈر، بڑے 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 معروف کمانڈر آپ کے ملک کے ایجنسیاں ان کو کمانڈر بنا کر لائیں آگے. بن لادن کو ایجنسیوں نے ایک بہت بڑا مبارز بنا کر پیش کیا جہان اسلام کی نظر میں. کیوں؟ کہ یہ احساس جو جہان اسلام کے اندر موجود ہے، ان کو مبارز کی ضرورت ہے. یہ احساس اس گدلے پانی سے مٹ جائے گا، چونکہ پیاس تو ہے انہیں. بن لادن جیسا کمانڈر دیں گے، خود ہی بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے آئندہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں جنگی کمانڈر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دشمن کے شیطانی ہیلے سارے فیل ہوئے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے تالوت اس قوم کو عطا کر دیا، اور وہ ہوئی رہبر مقاومت سید نصر اللہ. اسی کی ضرورت تھی، زمانہ اسی کی تلاش میں تھا، جو للکار سکے، جو پکار سکے، جو نبرد کر سکے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، خوف نامی چیز اس کے اندر نہ ہو، ہراس اس کے اندر نہ ہو، جو کہہ سکے کہ ہم موت پہ شورش کرنے والے ہیں، ہم موت کو مارنے والے ہیں. خطاب سنا آپ نے سید نصر اللہ کا، رہبر مقاومت کا، کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا پالا کس سے پڑا ہے؟ تمہارا پالا اس طبقے سے پڑا ہے جو موت پہ شورش کرنے والے ہیں، جو موت پہ شورش کرنے والے ہیں، جو موت کو مارنے والے ہیں. ان کو تم کیسے مار سکتے ہو؟ ان کو تم کیسے نبرد کر سکتے ہو؟ ان کے ساتھ سپن ماڈرن اسلحہ لے ہو، لیکن کیسے ان کے ساتھ نبرد کر سکتے ہو تم؟ اسی کی تلاش میں جہاں اسلام تھا. لیکن یہاں پر فریضہ ایجنسیوں نے متبادل کاذب مبارز رہنما عالم اسلام کو فراہم کیے تاکہ حصے مبارزہ ہی دنیا اسلام میں مار دیا جائے. ایجنسیوں نے مبارز پیدا کیے. جب امت مبارز پیدا نہیں کرتی، ایجنسیاں مبارز بنا کر سامنے لاتی ہیں تاکہ اس تشنگی کا جواب دیں، اس احساس کا جواب دیں. لیکن تشیع ایسی زرخیز کھیتی ہے کہ ایجنسیوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا مکتب ہے تشیع کہ جس کے اندر ایسے مبارز پیدا ہوتے ہیں، مالک اشتر پیدا ہوتے ہیں. وہ مبارز جس کی تلاش میں دنیا اسلام تھی آج موجود ہے، آج وجود میں آ گیا ہے، آج وجود میں آ گیا ہے. لیکن اے کاش وہ کینے ختم ہو جائیں جن کی تحقیر ہوئی ہے. چونکہ سید نصر اللہ کی وجہ سے بہت ساروں کی تحقیر ہوئی ہے، اس جوان کی وجہ سے بہت ساروں کی تحقیر ہوئی ہے، جس طرح بہت سارے حکمرانوں کی تحقیر ہوئی ہے، بہت سارے نام نہاد رہبروں کی بھی تحقیر ہوئی ہے. کیوں؟ جو کچھ بھی نہیں کر سکے، جنہوں نے عالم اسلام کا سارا فنڈ کھایا، کچھ بھی نہیں کر سکے، عالم اسلام کو کچھ نہیں دے سکے، عزت نہیں دے سکے، آبرو نہیں دے سکے، بلکہ خود احترام اپنا کروایا دنیا سے. لیکن رہبر مقاومت نے، اس وجہ سے یقینا سید کی نسبت سب کے دلوں میں موجود ہے. وہ درباری ملا سعودی عرب میں کہتا ہے کہ حزب اللہ کے لیے دعا نہ کرو، اور اس کی اپیل کا سب سے زیادہ اثر عالم تشیع پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو حزب اللہ کی مقاومت کے لیے دعا کیوں دعا تک نہیں کرتے، مظاہرہ تک نہیں کرتے، حمایت تک نہیں کرتے. معلوم ہوا اس وہابی کی اپیل کا اثر ہوا ہے ان پر. اس نے چاہا ہے پوری دنیا سے کہا ہے کہ حزب اللہ کے لیے دعا نہ کرو، کیوں کہ خود اس کی بھی تحقیر ہوئی ہے. وہ عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے مکہ کے اندر، وہ عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے حرمین کے اندر، وہ عالم بن کر اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار بنا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بت اسرائیل سید جوان کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے، اس طالوت زمانہ کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے، اور اس کے چھوٹے سے داؤد کے ذریعے سے. آپ کو پتا ہے کہ مقاومت کا آغاز کس نے کیا؟ احمد کثیر نے. احمد کثیر 17 سالہ جوان، وہی داؤد کی عمر کا، جس نے جا کر پہلا خودکش حملہ کیا، اور جس نے امریکہ کو اپنے ملک سے چلتا باہر کیا، نکال باہر کیا. احمد کثیر وہ مجاہد نوجوان اور اس کا فرماندہ جوان، ان کی وجہ سے بہت ساروں کی تحقیر ہوئی ہے. کیوں دعا نہیں کرتے؟ آخر کس طرح دعا کریں کہ علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہو جائے، دوسرے خوش ہوں جن کے ہاتھوں نہیں ہوا، جنہوں نے پرچم بھی اٹھائے. رسول اللہ نے جان بوجھ کر یہ پرچم، کیوں سید نصر اللہ پہلے پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ خدا نے پہلے بہت ساروں کو پرچم دیے کہ تم جاؤ پہلے دیکھیں کیا کرتے ہو. تو ان سے نہیں گرا یہ قلعہ آج کا خیبر. یہ یہود اس کے اسرائیل اس خیبر سے کہیں زیادہ مضبوط ہے آج کا خیبر. لیکن وہی راہ علوی، وہی راہ حسینی. یہ خیبر توڑنا آسان نہیں ہے، قلعہ خیبر مسمار کرنا آسان نہیں ہے. اس خیبر کے ہاتھوں کینے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. امریکہ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اسرائیل کے دل میں سید کی نفرت پیدا ہوئی، عرب دنیا کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، وہابی عالم کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اور وہابی عالم کی اپیل پر ایک اور طبقہ، جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں علماء اسلام، خاموش و ساکت. یہ پیشمرگ آپ کا ہے، یہ آپ کی عزت و سرفرازی کے لیے لڑ رہا ہے، یہ آپ کے تاج اور امامی کا دفاع کر رہا ہے. اگر یہ نہ لڑے، اگر یہ مقاومت نہ ہو، کسی کے سر پہ امامہ نہیں رہے گا محفوظ، کوئی گنبد و مسجد سالم نہیں. آپ نے دیکھ لیا لبنان میں انہوں نے خاص کر آ کر مسجدوں اور حسینیوں کو ہدف قرار دیا. اگر ان کا بس چلے تو وہ عراق میں بھی یہی مسمار کریں گے جیسا کہ کر رہے ہیں. ان کا بس چلے وہ ایران میں بھی مسجدوں کو ویران کریں گے. ان کا بس چلے وہ پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں مسجدوں کو ویران کریں گے. اور یہ قانون خدا ہے. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع. اگر دفاع نہ ہو, اگر خدا مجاہد پیدا نہ کرے, اگر خدا وہ شہادت طلب لوگ پیدا نہ کرے, مراکز دینی ویران ہو جائیں گے, مساجد ویران ہو جائیں گی, نمازیں ویران ہو جائیں گی جو آج ویران ہو گئی ہیں. اور یہ قانون خدا ہے, لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اگر تم اپنے گھروں میں چپ سادھ کے بیٹھ رہو تو بیٹھے رہو, کوئی تمہیں بلانے نہیں آئے گا. چپ سادھ کے بیٹھے رہو, کیا فاضل ہے, کیا اس میں کیا شرف ہے گھروں میں چپ سادھ کے بیٹھ لینا. لو کنتم فی بیوتکم, ٹی وی بیٹھ کے خبریں سنتے رہو, سنتے رہو. خدا کیا کرے گا؟ خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائے گی. حزب اللہ نے تحقیر کی ہے واقعاً, ان جعلی لیڈروں کی تحقیر کی ہے, ان حکمرانوں کی تحقیر کی ہے جو جہان اسلام پر قابض ہیں, اور امت کے نام نہاد خود ساختہ لیڈروں کی جس سید نصر اللہ نے تحقیر کیا رہبر مقاومت میں, کہ جنہوں نے پرچم بلند کیا ہوا تھا لیکن ان سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا, اور صرف بزدلی کے جہان اسلام کو کچھ نہیں دیا, مسلحت اندیشی کے نام پر اور دور اندیشی کے نام پر اور فلاں کے نام پر, سوائے بزدل بنایا امت مسلمہ کو کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے. کیوں نہ سید کی نسبت ان کے دلوں میں کینہ پیدا ہو. لیکن یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. یہ نور خدا ہے, اور یہ نور خدا اس کا محافظ خدا ہے. حزب اللہ نے امریکہ کی تحقیر کی, حزب اللہ نے اسرائیل کی تحقیر کی, حزب اللہ نے یورپ کی تحقیر کی. حزب اللہ نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ وہ حصہ, ظاہراً ابھی اذان کا وقت قریب ہو گیا ہے اور وہ حصہ رہ گیا ہے کہ ایک لحاظ سے کہیں کہ وہ بھی اہم تھا ان مقدماتی گفتگو سے, وہ نتیجہ نکلتا اگر اس حصے پر ہم پہنچ جاتے. حزب اللہ نے کیا کیا ہے؟ حزب اللہ نے واقعی فوق العادہ کام کیا ہے. حزب اللہ کامیاب ہو چکی ہے, نہ ہوگی. جو کچھ حزب اللہ نے کیا ہے بہت عظیم کام کیا ہے. حزب اللہ نے بڑا قلق خیبر مارا ہے, صرف یہود نہیں استکبار کو نابود کیا ہے. کیوں بوکھلائے ہوئے ہیں؟ آپ کنڈلیزا رائس کے بیان سنیں, جس طرح ایک باولا انسان بیان دیتا ہے, ایک باولی عورت, وہ ایک کتیا جو آسمان کو بھونکتی ہے پاگل کتیا کی طرح.
مردہ باد مردہ باد امریکہ مردہ باد, مردہ باد مردہ باد امریکہ مردہ باد, مردہ باد مردہ باد اسرائیل مردہ باد, مردہ باد مردہ باد اسرائیل مردہ باد.
اب بہت سارے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں. جگہ جگہ سے ٹیلی فون, آج بھی ایک دو ٹیلی فون آج باہر سے کسی جگہ سے کہ انتظام کر رہے ہیں ہمارے لیے, ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ کافی ہیں, دنیا کو بھی ثابت کر دیا انہوں نے کہ باہر سے ان کو, اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے. اور یقین جان لیں کہ وہاں جانا سے زیادہ بہتر اپنے اپنے علاقے میں رہ کر امت مسلمہ کے دل سے بزدلی نکالنا, یہ مقاومت ہے. آج آج ہر جگہ کو لبنان بنانا, بنت جبیل بنانا, یہ فریضہ ہے آج. نہ کہ اپنے علاقوں سے اٹھ کر بنت جبیل میں چلے جائیں کہ ہمارے لیے بھی کھانا لائیں, وہ ان کے اپنے لیے مشکل بنی ہوئی ہے, الٹا ہمارے لیے بھی ٹینٹ اور کھانا لائیں. نہ, آپ اپنے گھر میں رہیں, اپنے علاقے میں رہیں, لیکن اپنے علاقے کو بنت جبیل بنائیں, اپنے علاقے میں بیداری پیدا کریں, اپنے علاقے میں آپ وہ بزدلی نکالیں جو نام نہاد لیڈروں نے بزدل بنایا امتوں کو مختلف نعروں کے ذریعے سے. ان نعروں کو ختم کر کے سید نصر اللہ کو رہبر مقاومت متعارف کروائیں کہ جہان اسلام اس ابراہیم کی تلاش میں تھا جو مل گیا ہے, خدا نے دے دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رہبر مقاومت رہبر ولی امر مسلمین کی ولایت اور اطاعت کے اندر موجود ہے, ایک قدم ان کے فرمان سے باہر نہیں ہے. یعنی یوں کہوں کہ وہ جو اپنے زمانے کی پیغمبری کر رہا ہے, یہ مبارز اس زمانے کے پیغمبری کرنے والے کے زیر سایہ اور زیر اطاعت ہے. اس لیے کہا تھا کہ خالصتاً خط امام ہے اور التقاطی خط نہیں ہے. اس میں کوئی التقاط نہیں ہے اس کے اندر. بعض چیزیں میں ضبط کر رہا ہوں اظہار کرنے سے, کہ امید ہے کہ آپ خود متوجہ ہو رہے ہوں گے کہ التقاط سے کیا مراد ہے. التقاط یعنی مخلوط افکار، من گھڑت منطق، من گھڑت توجیہ، من گھڑت تاویلیں، یہ آغا اور وہ آغا نا، فقط فقط خمینی ولا غیر. اس طرح سے انسان مقاومت پر آمادہ ہوتا ہے. التقاط کبھی انسان کو مقاومت کی طرف نہیں لے کے جانے دیتا. اس وجہ سے آج فریضہ سب کا یہ بنتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں امت کے دلوں سے بزدلی کا احساس نکال کر شجاعت پیدا کریں. حزب اللہ کا پیغام اور حزب اللہ کا کارنامہ دنیا میں زندہ اس وقت، اس وقت وہ حزب اللہ کو دبانے کی فکر میں ہیں. یریدون یطفئوا نور اللہ، لیکن ان کو ناکام کرنا، ان کو مایوس کرنا، یہ مایوسی اس وقت ہوگی کہ وہ لبنان میں یہ نور بجانا چاہ رہے تھے، درحال ہی کہ یہ ہندوستان و پاکستان میں بھی اب گلی گلی پیدا ہو گیا ہے. امت شجاع گلی گلی نظر آنا شروع ہو جائے، حزب اللہ گلی گلی نظر آنا شروع ہو جائے پورے جہان اسلام میں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ محبوب ترین شخصیت امتوں کے اندر رہبر مقاومت ہے، سید مقاومت ہے، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اپنی پناہ میں اس رہبر مقاومت کو اس وقت تک محفوظ رکھے جب تک اسرائیل کا وجود نابود نہیں ہو جاتا. اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مقاومت میں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی، میں ایک اہم حصہ جو چھوڑ دیا یعنی نہیں پہنچ سکا اس تک، علماء اسلام کا کردار تھا کہ متاسفانہ وقت نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری تھا، بہت اہم تھا، چونکہ جس کا پیش مرگ ہے یہ سید، وہ طبقہ بالکل خاموش ہے. کون سی مستی تاری ہے، کون سا نشہ تاری ہے نہیں معلوم، خدا جانتا ہے، اور کب جاگیں گے نہیں معلوم. اس وقت جرم ہے، گناہ ہے ہر اس شخص کو معلوم. ایک سند کی روایت، ایک روایت کی سند کے مسئلے میں اٹھ کر جلوس کے جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج جب کہ سارا جہان اسلام اس عذاب میں اور مشکل میں دوچار ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. کس آفت میں جہان اسلام مبتلا ہو گیا ہے، خصوصاً عالم تشیع. چھوٹے چھوٹے مسائل پر تو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، جن کو نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن آج جب مقاومت پکارتی ہے، آج جب حمایت کی ضرورت ہے، آج جب قدس پکارتا ہے، آج جب لبنان بلا رہے، مظلومیت بلا رہے. آپ دیکھیں کس طرح عراق میں قتل عام ہو رہا ہے، بھیڑ بکری کی طرح. شاید بھیڑ بکری کو بھی اس طرح آسانی سے قتل کرنا، مارنا آسان نہیں ہے جس طرح لبنان میں، جس طرح عراق میں تشیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح لبنان میں تشیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے. 600 سے آج کی آخری جو اطلاع تھی کہ 600 سے اوپر شہید فقط شیعہ لبنان میں، بچے اور حماس میں، حماس کے جو شہداء ہیں ان کے علاوہ، یہ سب کچھ، لیکن یہ طبقہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. کب تک امت بے جا غلط فہمیوں میں مبتلا رہ کر اور ان راستوں پر چلتی رہے گی اور ان توجیہات میں مبتلا رہے گی اور ان سے آرزوئیں رکھے گی جن میں کچھ رکھا نہیں ہے؟ اتمام حجت ہے سید نصر اللہ، اتمام حجت ہے مقاومت، اتمام حجت ہے حزب اللہ، اتمام حجت ہے. میں ایک خلاصہ کروں، آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حزب اللہ نے یہود کا قلعہ مسمار کر دیا ہے، امت کو پکار رہی ہے کہ یہ ملبہ اٹھا کے دریا میں پھینکے، سمندر میں پھینکے. اور یہ کام ہو چکا ہے، خدا کرے اس امت میں اتنا شعور آ جائے کہ یہ ملبہ اس مسمار قلعے کا اٹھا کر سمندر میں پھینکنے کے قابل ہو جائے اور خدا کو کچھ منہ دکھانے کے قابل ہو جائے. اور خدا ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ عملاً اس مقاومت میں کچھ فریضہ انجام دے سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. اگلے جمعے ممکن نہیں ہوگا، ایک اور پروگرام ہے اس کے بجائے.